الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے جو بحد رحم والا نہایت مہربان ہے. الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم. الف لام میم یہ کمال حکمت والی کتاب کی آیات ہیں. ہدوں و رحمتن للمحسنین نیکی اور نیکی کرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ یوقنون. وہ لوگ جو نماز قائم کرتے زکوٰۃ دیتے اور آخرت پر بھی وہی یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ہدی من ربہم و اولئک ہم المفلحون. یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے سراسر ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم و یتخذها ہزوا اولئک لہم عذاب مہین. اور لوگوں میں سے بعض وہ ہے جو غافل کرنے والی بات خریدتا ہے تاکہ جانے بغیر اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے اور اسے مذاق بنا لے. یہی لوگ ہیں جن کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. اور جب اس پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر لیتا ہے گویا اس نے وہ سنی ہی نہیں، گویا اس کے دونوں کانوں میں بوجھ ہے، سو اسے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دے. لہو الحدیث. لہو الحدیث ان باتوں کو کہتے ہیں جو دل کو غافل کر دینے والی اور عظیم مقصد سے روک دینے والی ہوتی ہیں. اس میں ہر حرام کلام، ہر باطل اور ایسے اقوال پر مشتمل ہر ہزیان داخل ہے جو کفر، فسق اور معصیت کی طرف رغبت پیدا کرے. وہ اقوال حق کو رد کرنے والے لوگوں کے ہوں جو باطل کے ساتھ باس کر کے حق کو زیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، غیبت، چگلی، جھوٹ اور گالی کی صورت میں ہوں، یا گانے بجانے، شیطان کے باجوں اور غافل کر دینے والی داستانوں اور افسانوں کی صورت میں ہوں جن کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہو نہ آخرت میں. تو لوگوں کی یہ قسم وہ ہے جو ہدایت والی باتوں کو چھوڑ کر لہو والی باتوں کو خریدتی ہے. عام طور پہ لہو الحدیث کا معنی صرف گانا بجانا لیا جاتا ہے، جبکہ آیت کا مفہوم بہت وسیع ہے. حرام غنا یعنی ناجائز گانا، وہ بھی لہو الحدیث کے اندر داخل اور شامل ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف گانے بجانے کو ہی لہو الحدیث کہا جائے گا، بلکہ اس کے علاوہ دیگر بھی جتنی چیزیں ہیں جو حرام کلام میں سے ہیں وہ بھی سارے لہو الحدیث کے اندر شامل ہیں. ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لَيَكُنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَى وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ. میری امت میں کئی لوگ ہوں گے جو شرمگاہ یعنی زنا اور ریشم اور شراب اور باجوں کو حلال کر لیں گے. اسی طرح ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا يشربن ناس من امتي الخمر يسمونها بغير اسمها يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات يصف الله بهم الارض ويجعل منهم القردة والخنازير. میری امت کے کچھ لوگ شراب پیئیں گے، اس کا اصل نام کے بجائے اور رکھ لیں گے، اور ان کے سامنے باجے بجائے جائیں گے اور گانے والیاں گائیں گی. اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے گا اور ان میں سے بعض کو بندر اور خنزیر بنا دے گا. اسی طرح صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: لَئِن يَمْتَلِيَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا يَرِيهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَمْتَلِيَ شِعْرًا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شاعر کو سنا، وہ کوئی عشقی اشعار پڑھ رہا تھا، تو آپ نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی آدمی اپنے پیٹ کو پیپ سے بھر لے، جو پیپ اس کی آنتوں کو کاٹ کے رکھ دے، یہ بہتر ہے اس کی نسبت کہ وہ گندے عشقی اشعار یاد کرتا پھرے۔ تو گانا بجانا شریعت اسلامیہ نے اس کی بھی مذمت کی ہے، یہ بھی ناجائز اور حرام کام ہے۔ اور معازف گانے بجانے کے چھوٹے چھوٹے آلات کو کہتے ہیں، جس میں دف بھی شامل ہے، دف اور اسی طرح سارنگی، بانسری، یہ جو چھوٹے چھوٹے آلات ہیں بجانے کے، ان کو معازف کہا جاتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے معازف کا اول معنی یہ لکھا ہے، وہی دفوف، معازف سے مراد دف ہے، دف۔ تو دف بجانا بھی شریعت میں حرام اور ناجائز ہے۔ جن روایات میں دف بجانے کی اجازت آئی ہے وہ ہے چھوٹی چھوٹی بچیاں، جو 5-7 سال کی چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں، اور ان کو بجانے کا طریقہ نہیں آتا، ویسے ہی وہ شوقیہ طور پر وہ بے ڈھنگا سا تھوڑا بہت دف کو بجا لیں، تو اس کی وہ شریعت کے اندر رخصت تھی، لیکن اب وہ بھی ختم ہو گئی اس حدیث کی وجہ سے کہ لوگ حلال کر لیں گے معازف کو، اس کا مطلب ہے کہ معازف حلال نہیں۔ ہاں اب بھی کچھ علماء اجازت دیتے ہیں کہ جو چھوٹی بچیاں اس طرح کی ہوں، کم عمر، نو عمر بچیاں، تو وہ دف بجا لیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کو اس میں مہارت نہ ہو، انہوں نے اس کو سیکھا نہ ہو، پھر وہ اس کی اجازت اور رخصت دیتے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے نعمت کے باغ ہیں۔ خالدین فیہا، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، اس نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر پیدا کیا جنہیں تم دیکھتے ہو۔ وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، اور زمین میں پہاڑ رکھ دیے تاکہ وہ تمہیں ہلا نہ دیں۔ وبث فیہا من کل دابہ، اور اس میں ہر طرح کے جانور پھیلا دیے۔ وأنزل من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم، اور اس میں ہر طرح کے جانور پھیلا دیے، اور آسمان سے ہم نے پانی اتارا، پھر اس میں ہر طرح کی عمدہ قسم اگائی۔ هذا خلق الله، یہ اللہ کی مخلوق ہے، فارونی ماذا خلق الذين من دونه، تو مجھے دکھاؤ کہ ان لوگوں نے جو اللہ کے سوا ہیں کیا پیدا کیا ہے۔ بل ظالمون في ضلال مبين، بلکہ ظالم لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے لقمان کو دانائی عطا کی کہ اللہ کا شکر کر۔ فمن یشکر فانما یشکر لنفسه ہی، اور جو شکر کرے تو اپنے لیے ہی شکر کرتا ہے۔ فمن کفر فان اللہ غنی حمید، اور جو ناشکری کرے تو یقیناً اللہ بہت بے پرواہ، بہت تعریفوں والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، اور جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، جب وہ اسے نصیحت کر رہا تھا، اے میرے چھوٹے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ فوصینا الانسان بوالدیہ، اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید کی۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری کی حالت میں اسے اٹھائے رکھا، اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سال میں ہے۔ انشکر لی ولی والدیک، کہ میری اور اپنے والدین کا شکر کر۔ الی المصیر، میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور اگر وہ دونوں تجھ پر زور دیں کہ تو میرے ساتھ اس چیز کو شریک کرے جس کا تجھے کوئی علم نہیں، تو ان کا کہنا مت مان، اور دنیا میں اچھے طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ رہ۔ واتبع سبیل من اناب الی، اور ان کے اس شخص کے راستے پر چل جو میری طرف رجوع کرتا ہے۔ ثم الی مرجعکم، پھر میری طرف ہی تمہیں لوٹ کر آنا ہے۔ فانبئکم بما کنتم تعملون، تو میں تمہیں بتاؤں گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین اگر کافر مشرک بھی ہوں تو تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک جو ہے وہ کیا جائے گا۔ ہاں دین کے معاملے میں اگر اللہ کی نافرمانی کا وہ حکم دیں تو پھر ان کی بات تسلیم اور قبول نہیں کی جائے گی۔ یا بنی انھا ان تکم مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ، اے میرے چھوٹے بیٹے، بے شک کوئی چیز اگر رائی کے دانے کے وزن کی ہو، پس کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں یا زمین میں، تو اسے اللہ لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، بلا شبہ اللہ بڑا باریک بین پوری خبر رکھنے والا ہے۔ یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک، اے میرے چھوٹے بیٹے، نماز قائم کرنے کی کا حکم دے، برائی سے منع کر اور اس مصیبت پر صبر کر جو تجھے پہنچے۔ ان ذالک من عزم الامور، یقینا یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ ولا تسعر خدك للناس، اور لوگوں کے لیے اپنا رخسار ٹیڑھا نہ کر۔ ولا تمشی فی الارض مراحا، اور زمین میں اکڑ کر نہ چل۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ کسی اکڑنے والے، فخر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا۔ وقصد فی مشیق، اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر، میانہ روی رکھ۔ وغضض من صوتک، اور اپنی آواز کچھ نیچی رکھ۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک سب آوازوں سے بری یقیناً گدے کی آواز ہے۔ یعنی بلا ضرورت اونچی آواز سے بولنے اور چیخنے کی مثال گدے کی آواز جیسی ہے، اور تمام آوازوں سے بری آواز گدے کی آواز۔ جہنمیوں کے چیخنے کی، چلانے کی آواز کو بھی اللہ نے زفیر اور شہید یعنی گدے کی آواز کہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہ آپ نے فرمایا کہ اذا سمعتم صیاح الدیقۃ فاسألوا اللہ من فضلہ، جب تم مرغ کے چیخنے کی آواز سنو تو اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو، فإنہا رأت ملکاً، کیونکہ اس نے کوئی فرشتہ دیکھا ہے۔ واذا سمعتم نہیق الحمار فتعوذوا باللہ من الشیطان فإنہ رأى شیطاناً، جب تم گدے کے رینکنے کی آواز سنو تو شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ اس نے کوئی شیطان دیکھا ہے۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے تمہاری خاطر مسخر کر دیا؟ وہ اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، اور تم پر اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں پوری کر دیں۔ فمن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدا ولا کتاب منیر، اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کے بارے میں بغیر کسی علم، بغیر کسی ہدایت اور بغیر کسی روشن کتاب کے جھگڑتا ہے۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو خلق، تسخیر اور دوسری بے شمار ظاہری اور باطنی نعمتوں کے دلائل سے اللہ کی وحدانیت ثابت ہو چکنے کے باوجود اللہ کی توحید اور اس کی صفات میں جھگڑتے اور باتیں کرتے ہیں کہ اللہ موجود بھی ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو ایک ہے یا اس کے ساتھ دوسرے خدا بھی شریک ہیں، اور اس کی صفات کیا کیا ہیں۔ اور یہاں فرمایا بغیر علم ولا ہدم ولا کتاب منیر، علم حاصل کرنے کے تین مراتب ہیں۔ پہلا تو اپنی جد و جہد اور غور و فکر سے معلوم کرنا ہے، اور دوسرا کسی علم والے کی رہنمائی حاصل کر لینا، اور تیسرا کسی درست کتاب کے مطالعہ سے علم لینا۔ اور مشرکوں کی حالت یہ ہے کہ نہ ان کے پاس خود کوئی علم یا سمجھ بوجھ ہے جس کی بنا پر وہ حقیقت کو سمجھیں، نہ انہیں کسی سچے رہنما کی رہنمائی حاصل ہے، اور نہ ان کے پاس خود اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کوئی کتاب موجود ہے جس سے انہوں نے یہ عقیدہ اخذ کیا ہو، بلکہ علم کے تینوں ذرائع سے محرومی کے بعد ان کی کل کائنات تقلید آبا ہے، اور وہ اندھا دھند ان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں بلکہ ہم اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ اَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ، اور کیا اگرچہ شیطان انہیں بھڑکتی آگ کے عذاب کی طرف بلا رہا ہو۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور جو شخص اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دے اور وہ نیکی کرنے والا ہو، تو یقیناً اس نے مضبوط کڑے کو اچھی طرح پکڑ لیا، اور تمام کاموں کا انجام اللہ کی طرف ہے۔ فمن کفر فلا يحزنك كفره، اور جس نے کفر کیا تو اس کا کفر تجھے غم میں نہ ڈالے۔ الینا مرجعهم، ہماری طرف ہی ان کا لوٹ کر آنا ہے۔ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا، پھر ہم انہیں بتائیں گے جو کچھ انہوں نے کیا۔ اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک اللہ سینوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ، ہم انہیں تھوڑا سا سامان دیں گے، پھر انہیں ایک بہت سخت عذاب کی طرف مجبور کر کے لے جائیں گے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور بلا شبہ اگر تم سے پوچھے کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، تو ضرور ہی کہیں گے کہ اللہ نے۔ کہہ دے سب تعریف اللہ کے لیے ہے، اور لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے۔ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. ان اللہ هو الغنی الحمید, بے شک اللہ ہی سب سے بے پرواہ بے حد خوبیوں والا ہے. ولو انما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمده من بعده سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ ان اللہ عزیز حکیم, اور اگر ایسا ہو کہ زمین میں جو بھی درخت ہیں قلمیں ہوں اور سمندر اس کی سیاہی ہوں جس کے بعد سات سمندر اور ہوں تو بھی اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں گی, یقیناً اللہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے. ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ, نہیں ہے تمہارا پیدا کرنا اور نہ تمہارا اٹھنا مگر ایک جان کی طرح. ان اللہ سمیع بصیر, اللہ یقیناً سب کچھ سننے والا سب کچھ دیکھنے والا ہے. یعنی تم سب کو پیدا کرنا اور دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے ایک شخص کے پیدا کرنے اور زندہ کرنے کی طرح ہے, کیونکہ وہ تو تمام چیزوں کو کلمہ کن سے موجود کر دیتا ہے, تو پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے. الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری الى اجل مسمى وان اللہ بما تعملون خبیر, کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے, اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا ہے, ہر ایک مقرر وقت تک چل رہا ہے, اور یہ کہ اللہ اس سے جو تم کرتے ہو پورا باخبر ہے. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير, یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور اس کے سوا وہ جس کو پکارتے ہیں وہی باطل ہے, اور یہ کہ اللہ ہی بے حد بلند بہت بڑا ہے. الم تر ان الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته, کیا تو نے نہیں دیکھا کہ کشتیاں سمندر میں اللہ کی نعمت سے چلتی ہیں تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور, بے شک اس میں ہر بڑے صابر بڑے شاکر کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں. وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, اور جب انہیں سائے بانوں جیسی کوئی موج ڈھانپ لیتی ہے تو اللہ کو پکارتے ہیں اس حال میں کہ دین کو اسی کے لیے خالص کرنے والے ہوتے ہیں. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ, تو پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف بچا کر لے آتا ہے. منہم مقتصد, تو ان میں سے کچھ سیدھی راہ پر قائم رہنے والے ہیں. فما یجحد بآیاتنا الا کل خطار کفور, اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتا مگر ہر وہ شخص جو نہایت عہد توڑنے والا بے حد ناشکرا ہو. خطار اسے کہتے ہیں جو بدترین عہد شکنی اور غداری کرنے والا ہو. منہم مقتصد کا ایک تو معنی یہ ہے کہ وہ درمیانہ راستہ اختیار کرتے ہیں, یعنی سیدھی راہ پر چلنے والے ہوتے ہیں جو اس عہد پر قائم رہتے ہیں جو انہوں نے طوفان کی حالت میں اپنے رب سے کیا تھا, جیسا کہ ابو جہل کے بیٹے عکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے. اور ان میں سے اکثر ان نشانیوں کا صاف انکار کر دیتے ہیں جن کا انہوں نے مشاہدہ کیا ہوتا ہے اور اس عہد کو توڑ دیتے ہیں. تو اس وقت مقتصد سے مطلب ہوگا کہ کفار میں میانہ روی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں, مطلب یہ کہ جب اللہ تعالیٰ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کفر میں اتنے شدید نہیں رہتے بلکہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں, جبکہ اکثر اپنے رب کی اس نعمت کا صاف انکار کر کے بدترین عہد شکنی اور ناشکری کا مظاہرہ کرتے ہیں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده, اے لوگو اپنے رب سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو کہ جس دن نہ باپ اپنے بیٹے کے کام آئے گا, ولا مولود ہوا جازن ان والدہ شیئا, اور نہ ہی کوئی بیٹا ایسا ہوگا جو اپنے باپ کے کسی کام آنے والا ہو. ان وعد اللہ حق, یقینا اللہ کا وعدہ سچ ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا, تو کہیں دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. ولا یغرنکم باللہ الغرور, اور وہ کہیں دھوکا باز اللہ کے بارے میں تمہیں دھوکا نہ دے دے. دھوکے باز سے مراد یہاں شیطان ہے. ان اللہ عندہ علم الساعہ, بے شک اللہ اسی کے پاس قیامت کا علم ہے. وہ ینزل الغیث, اور وہ بارش برساتا ہے. ویعلم ما فی الارحام, اور وہ جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹوں میں ہے. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا, اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائی کرے گا. وما تدری نفس بأی ارض تموت, اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا. ان اللہ علیم خبیر, بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا پوری خبر رکھنے والا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے. الف لام میم, تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اس کتاب کا نازل کرنا جس میں کوئی شک نہیں جہانوں کے رب کی طرف سے ہے، ام یقولون افتراہ، یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے خود گھڑ لیا ہے، بل هو الحق من ربک، بلکہ وہی تیرے رب کی طرف سے حق ہے، لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک لعلهم یهتدون، تاکہ تو ان لوگوں کو ڈرائے جن کے پاس تجھ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تاکہ وہ راہ پائیں۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینهما فی ستة ایام ثم استوى علی العرش، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان کی ہر چیز کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر بلند ہوا، ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون، اس کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی سفارش کرنے والا، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے، یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقداره الف سنۃ مما تعدون، وہ آسمان سے زمین تک ہر معاملے کی تدبیر کرتا ہے، پھر وہ معاملہ اس کی طرف ایسے دن میں اوپر جاتا ہے جس کی مقدار 1000 سال ہے، اس حساب سے جو تم شمار کرتے ہو۔ ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم، وہی غائب اور حاضر کو جاننے والا، سب پر غالب، نہایت رحم والا ہے، الذی احسن کل شیء خلقہ وبدا خلق الانسان من طین، جس نے ہر چیز کو اچھا بنایا جو اس نے پیدا کی، اور انسان کی پیدائش تھوڑی سی مٹی سے شروع کی، ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر اس کی نسل ایک حقیر پانی کے خلاصے سے بنائی، ثم صباہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، پھر اسے درست کیا اور اس میں اپنی ایک روح پھونکی اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، قلیلا ما تشکرون، تم بہت کم ہی شکر کرتے ہو، وقالوا اذا ضللنا فی الارض ائنا لفی خلق جدید، اور انہوں نے کہا کیا جب ہم زمین میں گم ہو گئے کیا واقعی ہم ضرور نئی پیدائش میں ہوں گے، بل ہم بلقاء ربہم کافرون، بلکہ وہ اپنے رب کی ملاقات سے منکر ہیں، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، کہہ دے تمہیں موت کا فرشتہ قبض کرے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تم اپنے رب ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، ولو ترى اذ المجرمون ناکسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اور کاش تو دیکھے جب مجرم لوگ اپنے رب کے سامنے پاس سر جھکائے ہوئے ہوں گے، اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا، بس ہمیں واپس بھیج کے ہم نیک عمل کریں، بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں، ولو شئنا لآتینا کل نفس ہداها ولكن حق القول منی لأملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین، اور اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے، اور لیکن میری طرف سے بات پکی ہو چکی کہ یقین میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے ضرور بھروں گا، فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، سچکھو اس کی وجہ سے کہ تم اپنے اس دن کی ملاقات کو تم نے بھلا دیا، وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور اِنَّا نَسِيْنَاكُمْ، بے شک ہم نے تمہیں بھلا دیا ہے، وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور ہمیشگی کا عذاب چکھو اس کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے، اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، ہماری آیات پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب انہیں اس کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدہ کرتے ہوئے گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون، ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں اور اپنے رب کو ڈرتے ہوئے اور تما کرتے ہوئے پکارتے ہیں اور ہم نے جو کچھ انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی ذکر الہی اور نماز کی خاطر اپنے آرام دہ بستر اور لذیذ نیند کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کا سب سے اعلیٰ درجہ تہجد ہے، اس طرح کہ اللہ نے فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون فبالاسحار هم یستغفرون، کہ وہ رات کے بہت تھوڑے حصے میں سوتے تھے اور رات کی آخری گھڑیوں میں وہ بخشش مانگتے تھے، فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرۃ اعین جزاء مما كانوا يعملون، پس کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا کچھ چھپا کر رکھا گیا ہے اس عمل کی جزا کے لیے جو وہ کیا کرتے تھے. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، تو کیا وہ شخص جو مؤمن ہو اس کی طرح ہے جو نافرمان ہو، یہ برابر نہیں ہوتے. اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو ان کے لیے رہنے کے باغات ہیں. نزلا بما کانوا یعملون، مہمانی ہے اس کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی تو ان کا ٹھکانہ آگ ہی ہے. كُلَّمَا أَرَادُوا يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا، جب کبھی چاہیں گے کہ اس سے نکلیں اسی میں لوٹا دیے جائیں گے. وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، اور ان سے کہا جائے گا کہ آگ کا وہ عذاب چکھو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور یقیناً ہم انہیں قریب ترین عذاب کا کچھ حصہ سب سے بڑے عذاب سے پہلے ضرور چکھائیں گے تاکہ وہ پلٹ آئیں. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کی گئی پھر اس نے ان سے منہ پھیر لیا، یقیناً ان مجرموں سے ہم انتقام لینے والے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی پس تو اس سے ملنے کے بارے میں کسی شک میں نہ رہے، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور ہم نے ان میں سے کئی پیشوا بنائے جو ہمارے حکم سے ہدایت دیتے تھے جب انہوں نے صبر کیا اور وہ ہماری آیات پر یقین کیا کرتے تھے. اِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، بے شک تیرا رب ہی قیامت کے دن ان کے درمیان اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے. اَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ، اور کیا اس بات نے ان کی رہنمائی نہیں کی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں جن کے رہنے والوں کی جگہوں پر یہ چلتے پھرتے ہیں. ان فی ذلک لآیات افلا یسمعون، بلا شبہ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں تو کیا یہ نہیں سنتے. اولم یروا اننا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تاكل منه انعامهم وانفسهم افلا يبصرون، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے پانی کو چٹیل زمین کی طرف ہانک لے جاتے ہیں. فنخرج به زرعا، پھر ہم اس سے کھیتی نکالتے ہیں. تاکل منه انعامهم وانفسهم، جس سے ان کے چپائے کھاتے ہیں اور وہ خود بھی. افلا یبصرون، تو کیا یہ نہیں دیکھتے. ویقولون متى هذا الفتح ان کنتم صادقین، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو. قل یوم الفتح لا ينفع الذين كفروا ایمانهم ولا هم ينظرون، کہہ دے فیصلے کے دن ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا نہ ان کا ایمان لانا نفع دے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی. فاعرض عنهم وانتظر، سو ان سے منہ پھیر لے اور انتظار کر. انہم منتظرون، یقیناً وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ کے نام، اے نبی اللہ سے ڈر اور کافروں اور منافقوں کا کہنا مت مان، یقیناً اللہ ہمیشہ سے سب کو جاننے والا بڑی حکمت والا ہے. یہ سورہ احزاب ہے. اس سورت کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا النبی کے خطاب سے ہوتا ہے، اور اس میں آپ کی تکریم اور تشریح مقصود ہے، کیونکہ قرآن مجید میں دوسرے انبیاء کو ان کے ناموں کے ساتھ مخاطب کیا گیا، جیسے یا آدم ہو، یا نوح ہو، یا ابراہیم ہو، یا عیسی ابن مریم وغیرہ، مگر آپ کو یا ایھا النبی ہو، یا ایھا الرسول کے ساتھ ہی مخاطب کیا گیا ہے. اس صورت میں پانچ دفعہ یا ایھا النبی کے ساتھ آپ کو مخاطب کیا گیا ہے، ایک اس آیت میں، اور دوسرا آیت نمبر 28 میں یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تریدن الحیات الدنیا، اور تیسری آیت نمبر 45 میں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اور چوتھا آیت نمبر 50 میں یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک، اور پانچواں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک آیت نمبر 59. اس سے ظاہر ہے کہ صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی معاملات کا خاص طور پر ذکر ہے، اگرچہ مقصود امت کو تعلیم دینا ہی ہے. یہ سورت 5 ہجری کے آخر میں غزوہ احزاب کے زمانے میں نازل ہوئی. یہ وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر مشکل اور آزمائش کا تھا، کیونکہ قریش، غطفان، حزیل اور پورے عرب کے مشرکین مل کر اسلام کو مٹانے کی آخری کوشش کے لیے 10,000 کا لشکر لے کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے تھے. ان کی مدد مدینہ کے یہود اور منافقین بھی کر رہے تھے. اسی زمانے میں آپ کو زمانہ جاہلیت کی کچھ ایسی رسمیں توڑنے کا حکم ہوا جو اس وقت سب لوگوں کے ہاں مسلمہ تھی. مثلا بیوی کو ماں کہہ دیا جائے تو اسے ماں ہی کی طرح حرام سمجھنا، منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کا مقام دے کر وارث بنانا، اس کی بیوی کے ساتھ بہو کی طرح نکاح حرام سمجھنا وغیرہ. یہ متبنا یعنی منہ بولا بیٹا بنانے کی رسم اتنی مستحکم تھی کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے عمل سے اسے نہ توڑتے اس کا ختم ہونا مشکل تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا. جاہلیت کی رسوم میں سے ایک رسم یہ تھی کہ غلام آزاد بھی ہو جائے تو وہ اسے حقیر ہی سمجھتے تھے اور آزاد لوگوں کا درجہ دینے کے لیے تیار نہیں تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس رسم کو توڑا اور اپنی پھوپھی کی بیٹی زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح، جو کہ نہایت عالی خاندان سے تھیں، اپنے آزاد کردہ غلام زید رضی اللہ عنہ کے ساتھ کر دیا. لیکن دونوں میں موافقت نہ ہو سکی تو زید رضی اللہ عنہ نے اسے طلاق دے دی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ آپ زینب سے نکاح کر لیں، کیونکہ اس نے زید سے نکاح کر کے بہت بڑی قربانی دی تھی اور اس کی دل جوئی بھی مقصود تھی. لیکن ڈر یہ تھا کہ پورے عرب کے مشرکین اور منافقین اس پر طعن و تشنیع کا طوفان برپا کر دیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہو سے نکاح کو حرام کہتے ہیں اور خود بہو سے نکاح کر لیا ہے. پھر مسلمانوں کے لیے زیادہ سے زیادہ 4 بیویوں سے نکاح جائز تھا. اگر آپ زینب سے نکاح کرتے تو یہ 5ویں بیوی ہوتی، کیونکہ اس سے پہلے سودا، عائشہ، حفصہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہن آپ کے نکاح میں تھی. اس پہ بھی کافروں کو اور منافقین کو طعن کا موقع ملتا. اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا النبی ان اہل اللہ کا ازواج کا کہہ کر زیادہ بیویاں رکھنے کی خصوصی اجازت عطا فرمائی. الغرض اس قسم کی کئی باتوں کی اصلاح کرنا تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار اور منافقین کے طوفان اٹھانے کے خوف سے انقباض محسوس کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورت کا آغاز ہی اس بات سے کیا کہ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اے نبی اللہ سے ڈر اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مان. یہ لمبی بات کو مختصر کرنے کی ایک خوبصورت مثال ہے. بات پوری یہ تھی کہ اللہ سے ڈر، کفار و منافقین یا کسی اور سے مت ڈر، اور اللہ کا حکم مان اور کفار اور منافقین کا حکم نہ مان. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مختصر بیان کیا ہے کہ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اے نبی اللہ سے ڈر اور منافقوں اور کافروں کا کہا نہ مان. ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً اللہ ہمیشہ سے ہی سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے. واتبع ما یوحى الیک من ربک، اور اس کی پیروی کر جو تیرے رب کی جانب سے تیری طرف وحی کی جاتی ہے. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، یقیناً جو تم کرتے ہو اللہ اس سے ہمیشہ پورا باخبر ہے. وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ کر. وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ وکیل کی حیثیت سے کافی ہے. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی آدمی کے لیے اس کے سینے میں دو دل نہیں بنائے. فما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن نہ امہاتکم، اور نہ ہی اس نے تمہاری ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری مائیں بنایا ہے. فما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور نہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے حقیقی بیٹے بنایا ہے. ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہارا اپنے منہوں سے کہنا ہے. واللہ یقول الحق وهو یهدی السبیل، اور اللہ سچ کہتا ہے اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے. ان آیات میں کسی کو منہ بولا بیٹا بنانے سے منع کیا گیا ہے کہ جس کے نتیجے میں اسے حقیقی بیٹے کی طرح سمجھا جاتا تھا اور وہ بیٹا بنانے والے کی ولدیت کے ساتھ مشہور ہوتا اور اس کا وارث قرار پاتا تھا. البتہ محبت اور شفقت کے اظہار کے لیے کسی کو بیٹا کہہ کر پکارا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کو یا بنیا کہہ کر پکارا، اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ کی رات ہم بنی عبد المطلب کے چھوٹے لڑکوں کو گدیوں پر سوار کر کے آگے بھیج دیا. اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رانوں پر تھپکیاں دے رہے تھے اور فرما رہے تھے ابنیا لا ترم الجمرہ حتی تطلع الشمس، اے میرے پیارے بیٹو جب تک سورج طلوع نہ ہو جمرات کو کنکر نہ مارنا. یعنی شفقت کے ساتھ کسی کو بیٹا کہہ دینا اس پہ کوئی مضائقہ اور حرج نہیں ہے. ادعوہم لآبائہم انہیں ان کی باپوں کی نسبت سے پکارو. وہ اقسط عند اللہ یہ اللہ کے ہاں زیادہ انصاف والی بات ہے. فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ پھر اگر تم ان کے باپ نہ جانو تو وہ دین میں تمہارے بھائی اور تمہارے دوست ہیں. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ اور تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں جس میں تم نے خطا کی. وَلَٰكِن مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ اور لیکن جو تمہارے دلوں نے ارادے سے کیا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا اور اللہ ہمیشہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے. یعنی ممانعت سے پہلے تو منہ بولے بیٹوں کو ان کے پرورش کرنے والوں کا بیٹا کہتے رہے. یہ کسی کو علم نہ ہونے کی وجہ سے کسی دوسرے کا بیٹا اگر تم نے کہہ دیا یا بلا ارادہ زبان سے کسی دوسرے کا بیٹا کہہ بیٹھے تو اس میں کوئی گناہ نہیں. گناہ اس میں ہے کہ ممانعت کے بعد دیدہ دانستہ کسی کو اس کے باپ کے سوا دوسرے کا بیٹا کہو. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجهم امہاتهم نبی مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھنے والا ہے اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں. واولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین اور رشتہ دار اللہ کی کتاب میں ان کا بعض بعض پر دوسرے ایمان والوں اور ہجرت کرنے والوں سے زیادہ حق رکھنے والا ہے. الا ان تفعلوا الی اولیائکم معروفا الا کہ تم اپنے دوستوں سے کوئی نیکی کرو. کانا ذالک فی الکتاب مسطورا یہ حکم کتاب میں ہمیشہ سے لکھا ہوا ہے. رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ مطلب یہ ہے کہ آدمی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اس کے تمام رشتہ داروں سے حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم اور اولو الارحام بعضهم اولا ببعض اور جو رشتہ دار ہیں وہ ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو آپ نے مہاجرین کی آباد کاری اور معاشی ضرورتوں کے لیے ایک مہاجر اور ایک انصاری کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا جسے مواخات کہتے ہیں. یہ بھائی چارہ اتنا بڑا کہ وہ ایک دوسرے کے وارث اور ولی قرار پا گئے. فوت ہونے پر مہاجر کی میراث رشتہ داروں کے بجائے اس کے انصاری بھائی کو ملتی اور انصاری کی میراث مہاجر کو ملتی. تو اس آیت نے اس عمل کو منسوخ کر دیا کہ اب اولو الارحام بعضهم اولا ببعض جو میراث ہے وہ رشتہ داروں کو ملے گی. کان ذالک فی الکتاب مسطورا یہ حکم کتاب میں ہمیشہ سے لکھا ہوا ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا اور جب ہم نے تمام نبیوں سے ان کا پختہ عہد لیا اور تجھ سے اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ بن مریم سے بھی اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا. لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا تاکہ وہ سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں سوال کرے اور اس نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے رب کی نعمت یاد کرو جب تم پر کئی لشکر چڑھ آئے تو ہم نے ان پر آندھی بھیج دی اور ایسے لشکر کے جنہیں تم نے نہیں دیکھا. وکان اللہ بما تعملون بصیرا اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے خوب دیکھنے والا تھا. یہ غزوہ خندق کا ذکر ہے جسے غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے جو کہ شوال 5 ہجری میں ہوا. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے مدینہ کے گرد 3 اطراف میں خندقیں کھود کر اس کی حفاظت کی اور کافروں کو آخر کار شکست کھا کر واپس جانا پڑا. اور جنود لم تروها ان لشکروں سے مراد فرشتوں کے لشکر ہیں جنہوں نے کافروں کے دلوں میں روب ڈال کر ان کی ہمتیں توڑ دی اور انہیں تتر بتر کر دیا. اذ جاؤکم من فوقکم من اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا جب وہ تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے آ گیا اور جب آنکھیں پھر گئیں اور دل گلوں تک پہنچ گئے اور تم اللہ کے بارے میں گمان کرتے تھے کئی طرح کے گمان. من فوقکم سے مراد مدینے کا برائی حصہ یعنی مشرقی جانب ہے. اس طرف سے عیینہ بن حسن کی قیادت میں قبیلہ غطفان، عوف بن مالک کی قیادت میں قبیلہ حوازن، اور طلحہ بن خویلد اصلی کی قیادت میں نجد کے قبائل آئے، اور ان کے ساتھ بنو نذیر کے یہودی بھی شامل ہو گئے. اور ومن اسفل منکم، نیچے کی جانب سے مراد مدینے کا مغربی حصہ ہے، اس طرف سے ابو سفیان بن حرب کی قیادت میں کفار مکہ اور کچھ دوسرے لوگ آئے. عین حالت جنگ میں بنو قریدہ نے بھی صلح توڑ دی اور دشمن کے ساتھ مل گئے. زاغت الابصار، یعنی کہ جب بہت زیادہ گھبراہٹ یا خوف ہو تو نگاہ ان جہتوں سے پھر جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے آنکھ کے اوپر اور نیچے دائیں بائیں کی جہتوں میں حرکت کرنے کی خاص کیفیت رکھی ہے، لیکن خوف اور گھبراہٹ کے وقت معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فائدہ یا شاخصت النبصار الذین کفروا، اچانک یہ ہوگا کہ ان لوگوں کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی جنہوں نے کفر کیا. کبھی ایک ہی طرف پھری ہوئی رہ جاتی ہے آنکھ، اور کبھی بے اختیار گھومنے لگتی ہے. وبلغت القلوب الحناجر، حنجرا کی جمع ہے حناجر، حلق کے آخری حصے کو کہتے ہیں. یہ خوف کی شدت کی اللہ نے تصویر کھینچی ہے، جیسے دل شدید دھڑکن اور گھبراہٹ کی وجہ سے اپنی جگہ چھوڑ کر حلق تک آ پہنچا ہو. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ کے بارے میں کئی طرح کے گمان کرتے تھے. اسے مراد یا تو کمزور ایمان والے ہیں، کیونکہ پختہ ایمان والوں کا ذکر آگے آ رہا ہے. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اس موقع پر ایمان والے آزمائے گئے اور ہلائے گئے، سخت ہلایا جانا. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، اور جب منافق لوگ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں کچھ بیماری ہے وہ کہتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے محض دھوکہ دینے کا وعدہ کیا. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا، اور جب ان میں سے گروہ نے کہا، یثرب والو تمہارے لیے ٹھہرنے کی کوئی صورت نہیں، پس لوٹ چلو. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، اور ان میں سے ایک گروہ نبی سے اجازت مانگتا تھا. يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ، کہتے تھے کہ ہمارے گھر تو غیر محفوظ ہیں. وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ، حالانکہ وہ کسی طرح غیر محفوظ نہیں. إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا، تو بھاگنے کے سوا کچھ چاہتے ہی نہیں. ولو دخلت عليهم من اقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها الا يسيرا، اور اگر اس شہر میں ان پر اس کے کناروں سے داخل ہوا جاتا پھر ان سے فتنہ برپا کرنے کا سوال کیا جاتا تو یقیناً وہ اسے عمل میں لے آتے اور اس میں دیر نہ کرتے مگر تھوڑی سی. یعنی کفار اگر شہر میں داخل ہو کر ان منافقین کو دعوت دیتے کہ آؤ دوبارہ ہمارے ساتھ کفر میں واپس آ جاؤ اور ہم سے مل کر مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے لڑو، تو وہ فوراً ان کی پیشکش قبول کرتے اور ذرا بھی دیر نہ کرتے. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، حالانکہ بلا شبہ یقیناً اس سے پہلے انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ لا یولون الادبار، وہ پیٹھ نہ پھیریں گے. وکان عہد اللہ مسئولا، اور اللہ کا عہد ہمیشہ اونچا جانے والا ہے. قل لن ينفعکم الفرار ان فررتم من الموت والقتل واذا لا تمتعون الا قليلا، کہہ دے تمہیں بھاگنا ہرگز فائدہ نہ دے گا اگر تم مرنے یا قتل ہونے سے بھاگو، اور اس وقت تمہیں فائدہ نہیں دیا جائے گا مگر بہت کم. قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ ان اراد بکم سوءا او اراد بکم رحمہ ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، کہہ دے وہ کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچائے گا اگر وہ تم سے کسی برائی کا ارادہ کرے یا تم پر کسی مہربانی کا ارادہ کرے، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست پائیں گے اور نہ کوئی مددگار. قد یعلم اللہ المعوقین منکم والقائلین لإخوانهم هلم إلینا ولا یأتون البأس إلا قلیلا، یقیناً اللہ تم میں سے رکاوٹیں جاننے والوں کو جانتا ہے اور اپنے بھائیوں سے یہ کہنے والوں کو بھی کہ ہماری طرف آ جاؤ، اور وہ لڑائی میں نہیں آتے مگر بہت کم. اشحتن علیکم، تمہارے بارے میں سخت بخیل ہیں. فاذا جاء الخوف رايتهم ينظرون اليك تدور اعينهم، پس جب خوف آ پہنچے تو انہیں دیکھے گا کہ تیری طرف ایسے دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں اس شخص کی طرح گھومتی ہیں. کالذی یغشا علیہ من الموت، کہ جس پر موت کی غشی تاری کی جا رہی ہو. فاذا ذهب الخوف، اور اور پھر جب خوف جاتا رہے سلقوکم بالسنت حداد اشحتا علی الخیر تو تمہیں تیز زبانوں کے ساتھ تکلیف دیں گے اس حال میں کہ مال کے وہ سخت حریص ہیں اولئک لم یؤمنوا یہ لوگ ایمان نہیں لائے فاحبط اللہ اعمالہم تو اللہ تعالی نے ان کے اعمال حبط کر دیے ضائع کر دیے وکان ذلک علی اللہ یسیرا اور یہ ہمیشہ سے اللہ پر بہت آسان ہے یحسبون الاحزاب لم یذهبوا وہ لشکروں کو سمجھتے ہیں کہ نہیں گئے ویاتی الاحزاب اور اگر لشکر آ جائیں یودو وہ چاہیں گے خواہش کریں گے لو انہم بادون فی الاعراب کاش کہ وہ واقعی بدویوں میں رہنے والے ہوتے یسالون عن انبائکم تمہاری خبریں پوچھتے رہتے ولو کانوا فیکم ما قاتلوکم الا قلیلا اور اگر وہ تم میں موجود ہوتے تو نہ لڑتے مگر بہت کم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر فذکر اللہ کثیرا بلا شبہ یقینا تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ہمیشہ سے اچھا نمونہ ہے اس کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کی امید رکھتا ہو اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہو وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ اور جب مؤمنوں نے لشکروں کو دیکھا قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا تو انہوں نے کہا کہ یہ وہی ہے کہ اس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا اور اس چیز نے ان کے ایمان اور فرما برداری کو ان کو ایمان اور فرما برداری میں ہی زیادہ کیا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه مؤمنوں میں سے کچھ ایسے مرد ہیں جنہوں نے وہ بات سچ کہی جس پر انہوں نے اللہ سے عہد کیا فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر پھر ان میں سے کوئی تو وہ ہے جو اپنی نظر پوری کر چکا اور کوئی وہ ہے جو انتظار کر رہا ہے فما بدلوا تبدیلا اور انہوں نے نہیں بدلا کچھ بھی بدلنا یعنی کہ وہ معاہدہ جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا کہ لا یولون الادبار کہ وہ پیچ نہ پھیریں گے تو اہل ایمان میں سے کچھ لوگ یہ اپنا وعدہ پورا کر چکے ہیں انہوں نے پیچ نہیں پھیری حتیٰ کہ وہ شہید ہو گئے اور کچھ ابھی اس کے انتظار میں ہیں منہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر نحب سے مراد ایسا عہد جو نظر کی طرح موت تک کے لیے ہوتا ہے یعنی ان میں سے پھر کچھ وہ ہیں جنہوں نے شہادت پا کر وہ نظر پوری کر دی کہ مرتے دم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے اور کچھ اس انتظار میں ہیں اور انہوں نے اپنے عہد میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم ویعذب المنافقین ان شاء او یتوب علیہم تاکہ اللہ سچوں کو ان کے سچ کا بدلہ دے اور منافقوں کو عذاب دے اگر وہ چاہے ان اللہ کان غفور رحیما او یتوب علیہم یا ان کی توبہ قبول کرے ان اللہ کان غفور رحیما بلا شبہ اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا اور اللہ نے کافروں کو ان کے غصے سمیت لوٹا دیا انہوں نے کوئی بھلائی حاصل نہ کی وکف اللہ المؤمنین القتال اور اللہ مؤمنوں کو لڑائی سے کافی ہو گیا وکان اللہ قوی عزیزا اور اللہ ہمیشہ سے بے حد قوت والا سب پر غالب ہے وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من صياصيهم اور اس نے ان اہل کتاب کو جنہوں نے ان کی مدد کی تھی ان کے قلوں سے اتار دیا وقاضا في قلوبهم الرعب اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا فریقا تقتلون وتاسرون فریقا تم ایک گروہ کو قتل کرتے تھے اور دوسرے گروہ کو قید کرتے تھے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اہل قریدہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے فیصلے پر اتر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد کی طرف پیغام بھیجا وہ ایک گدے پر سوار ہو کر آئے جب مسجد کے قریب آئے تو آپ نے انصار سے فرمایا قومو الی سیدکم اپنے سردار یا اپنے بہترین آدمی کی طرف اٹھو پھر آپ نے فرمایا ہاؤلائی نزلوا علی حکمک یہ لوگ تیرے فیصلے پر اترے ہیں انہوں نے کہا کہ جو بھی فیصلہ ہمارے بارے میں سعد کریں گے ہمیں وہ قبول ہے سعد رضی اللہ عنہ نے کہا تقتل مقاتلتهم وتصبى ذراريهم ان کے لڑائی کے قابل برد قتل کر دیے جائیں اور ان کی عورتوں اور بچوں کو لونڈی اور غلام بنا لیا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قضیت بحکم اللہ تو نے اللہ کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کیا ہے فَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ أَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا اور تمہیں ان کی زمین اور ان کے گھر اور ان کے مالوں کا وارث بنا دیا اور زمین کا بھی جس پر تم نے قدم نہیں رکھا تھا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا اور اللہ ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے یا ایھا النبی قل لأزواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دے اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا ارادہ رکھتی ہو فتعالینا امتعکن تو آؤ میں تمہیں کچھ سامان دوں فاسرحکن سراحا جمیلا اور تمہیں رخصت کر دوں اچھے طریقے سے رخصت کرنا صحیح بخاری میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے بروی ایک لمبی حدیث میں ہے کہ بیویوں سے ایک ماہ تک علیحدہ رہنے کی قسم اٹھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلا کیا. اس کا ایک باعث تو حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز بتانا تھا, جس کا ذکر سورہ تحریم میں ہے. تو اسی حدیث میں ہے کہ جب 29 دن گزر گئے تو سب سے پہلے آپ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے. انہوں نے آپ سے کہا کہ آپ نے تو ہمارے ہاں ایک ماہ تک نہ آنے کی قسم اٹھائی تھی اور ابھی 29 راتیں گزری ہیں, میں انہیں اچھی طرح گنتی رہی ہوں. آپ نے فرمایا یہ مہینہ 29 دنوں کا ہے, اور وہ مہینہ تھا بھی 29 دنوں کا. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا, پھر اللہ نے اختیار دینے کی آیات نازل فرمائی تو سب بیویوں سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا, فرمایا میں تم سے ایک بات کہنے لگا ہوں, کوئی حرج نہیں کہ اس کے جواب میں جلدی نہ کرو, اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لو. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا, میں خوب جانتی تھی کہ میرے ماں باپ مجھے آپ سے جدا ہونے کی رائے کبھی نہیں دیں گے. پھر آپ نے یہ آیات تلاوت کی, یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تریدن الحیات الدنیا, یہ ساری آیات. تو میں نے کہا کہ کیا میں اس کے متعلق اپنے ماں باپ سے مشورہ کروں گی, میں تو اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہوں. پھر آپ نے اپنی باقی بیویوں کو بھی اختیار دے دیا تو انہوں نے بھی وہی بات کہی جو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہی تھی. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا, اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخری گھر کا ارادہ رکھتی ہو تو بے شک اللہ نے تم میں سے نیکی کرنے والیوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشة مبینة یضاعف لها العذاب ضعفین, اے نبی کی بیویو تم میں سے جو کوئی کھلی بے حیائی عمل میں لائے گی اس کے لیے عذاب دگنا بڑھا دیا جائے گا. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا, اور یہ بات اللہ پر ہمیشہ سے آسان ہے. فَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها اجرها مرتين, اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گی اور نیک عمل کرے گی ہم اسے اس کا اجر دو بار دیں گے. واعتدنا لها رزقا کریما, اور ہم نے اس کے لیے باعزت رزق تیار کر رکھا ہے. یہ ازواج مطہرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں چونکہ عام عورتوں جیسی نہیں بلکہ ان کا مقام و مرتبہ دیگر کی نسبت بہت بلند ہے, تو بلند مرتبہ ہونے کی وجہ سے انہیں ان کی نیکی کا اجر بھی دوہرا اور ان کی برائی کی سزا بھی ان کے لیے دوہری مقرر کی گئی ہے. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء, اے نبی کی بیویوں تم عورتوں میں سے کسی ایک عام عورت کی طرح نہیں ہو. ان تقیتن فلا تخضعن بالقول, اگر تقوی اختیار کرو تو بات کرنے میں نرمی نہ کرو. فیطمع الذی فی قلبہ مرض, کہ جس کے دل میں بیماری ہے وہ تما کر بیٹھے. وقلن قولا معروفا, اور وہ بات کہو جو اچھی ہو. اللہ تعالیٰ نے جس طرح عورت کے وجود میں مرد کے لیے جنسی کشش رکھی ہے, جس کی حفاظت کے لیے پردے کا اور آنکھ نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے, اسی طرح عورت کی آواز میں بھی فطری طور پر دلکشی نرمی اور نزاکت رکھی ہے جو مرد کو اپنی طرف کھینچتی ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو حکم دیا گیا کہ مردوں سے بات کرتے وقت ایسا لہجہ اختیار کریں جس میں نرمی اور دلکشی کے بجائے قدر سختی اور مضبوطی ہو, تاکہ دل کا کوئی بیمار کسی غلط خیال میں مبتلا ہو کر آگے بڑھنے کی جرت نہ کرے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امہات المؤمنین کو ایسے لہجے میں غیر محرم مردوں سے بات کرنے کی اجازت تھی جو لوچ اور ملائمت سے خالی ہو, خصوصاً اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی اور عورتوں کے مسائل کے متعلق امت کو وہی بہتر اور پوری طرح آگاہ کر سکتی تھیں, اور پھر واقع انہوں نے یہ فریضہ بہترین طریقے سے ادا کیا. عام طور پر جو یہ کہا جاتا ہے کہ عورت کی آواز غیر محرم کو سننا جائز نہیں, یہ بات درست نہیں ہے. آواز سننا جائز ہے بشرطی کہ اس میں یہ ملائمت اور دلکشی نہ ہو, اسی عورت کو صرف بنا کیا گیا ہے. اور یہ حکم امہات المؤمنین کے ساتھ خاص نہیں بلکہ امت کی تمام عورتوں کے لیے ہے, کیونکہ ازواج مطہرات امت کی عورتوں کے لیے نمونہ ہیں. اگلی آیات میں بھی جو احکام ذکر ہوئے ہیں ان میں بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اگرچہ ان کی اولین مخاطب امہات المؤمنین ہیں مگر یہ حکم سب کے لیے عام ہے, وگرنہ دوسری عورتوں کے لیے جاہلیت کے زمانے کی طرح یہ جاہل عورتوں کی طرح زیب و زینت کا اظہار عام اس کی اجازت ہوتی, جبکہ انہیں زور سے زمین پر پاؤں مار کر مخفی زینت کی اظہار کی بھی اجازت نہیں ہے, جیسا کہ سورہ نور میں گزر چکا ہے. وقرنا فی بیوتکن، اور اپنے گھروں میں ٹکی رہو، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور پہلی جاہلیت کے زینت ظاہر کرنے کی طرح زینت ظاہر نہ کرو، واقمن الصلاۃ واتین الزکاۃ واطعن اللہ ورسولہ، اور نماز قائم کرو، زکات ادا کرو، اور اللہ اس کے رسول کا حکم مانو، انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے گندگی دور کر دے اے گھر والو، اور تمہیں پاک کر دے، خوب پاک کرنا۔ اہل بیت سے یہاں پہ مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، آپ کی بیویاں ہیں۔ قرآن مجید اور احادیث صحیحہ اسی بات پر دلالت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو ہی آیت تطہیر میں شامل کیا گیا تھا، اور کوئی بھی اس میں شامل نہیں تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی، فاطمہ، حسن، حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو بھی دعا کر کے ان لوگوں میں شامل کروا لیا جو کہ آیت تطہیر میں ہیں۔ عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے، تو آپ نے فاطمہ، حسن، حسین کو بلایا، فجل لہم بکسائن، ان کو آپ نے چادر کے اندر ڈھانپ لیا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیٹ کے پیچھے تھے تو آپ نے انہیں بھی بلایا اور چادر میں کیا، اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذھب عنہم رجس وطہرہم تطہیرا، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، تو ان سے گندگی کو دور کر دے اور انہیں پاک کر، خوب پاک کرنا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی وانا معہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کے ساتھ آؤں، آپ نے فرمایا انتی علی مکانی کی وانتی علی خیر الی خیر، تو اپنی جگہ پر ہے اور تو بھلائی کی طرف ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی، فاطمہ اور حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو دعا کر کے اہل بیت میں شامل کروایا، اور ان کے لیے گندگی دور کرنے اور انہیں پاک کرنے کی دعا فرمائی۔ آیت اس سے پہلے اتر چکی تھی، جس سے صاف ظاہر ہے کہ اس سے پہلے آیت سے مراد صرف ازواج مطہرات تھیں۔ رہا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سوال اور آپ کا انہیں جواب، تو بعض حضرات نے یہاں سے یہ نکالنے کی کوشش کی ہے کہ آپ نے انہیں اہل بیت میں شامل نہیں فرمایا، حالانکہ آپ نے انہیں اطمینان دلایا کہ تمہیں یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ تم پہلے ہی اس مقام پر ہو اور خیر پر ہو۔ وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا، اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جن آیات اور دانائی کی باتوں کی تلاوت کی جاتی ہے انہیں یاد کرو، بے شک اللہ ہمیشہ سے نہایت باریک بین اور پوری خبر رکھنے والا ہے۔ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ، بے شک مسلمان مرد اور مسلم عورتیں، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات، اور سچے مرد اور سچی عورتیں، والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، ان کے لیے اللہ نے بڑی بخشش اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ من امرهم، اور کبھی نہ کسی مومن مرد کا حق ہے اور نہ کسی مومن عورت کا کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو ان کے لیے اپنے معاملے میں کوئی اختیار ہو۔ فمن یعص اللہ ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے سو یقینا وہ گمراہ ہو گیا ہے، واضح گمراہ ہونا۔ اس آیت میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی شدید وعید ہے۔ دوسری جگہ پہ اللہ نے فرمایا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، لازم ہے کہ وہ لوگ ڈریں جو اس کا حکم ماننے سے پیچھے رہتے ہیں کہ کہیں کوئی انہیں فتنہ نہ آ پہنچے یا دردناک عذاب نہ آ پہنچے۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ، اور جب تو اس شخص سے جس پر اللہ نے انعام کیا اور جس پر تو نے انعام کیا کہہ رہا تھا کہ اپنی بیوی اپنے پاس روکے رکھ اور اللہ سے ڈر، اور تو اپنے دل میں وہ بات چھپاتا تھا جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور تو لوگوں سے ڈرتا تھا حالانکہ اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ تو اسے ڈرے۔ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا، پھر جب زید نے اسے اپنی حاجت پوری کر لی تو ہم نے تجھ سے اس کا نکاح کر دیا، لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم اذا قضوا منہن وطرا، تاکہ مؤمنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کوئی تنگی نہ ہو جب وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے، وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ کا حکم پورا کیا جانے والا تھا۔ وہ کیا بات تھی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپاتے تھے اور اللہ اسے ظاہر کرنے والا تھا؟ تفاسیر میں اس کے بارے میں مختلف اقوال موجود ہیں، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو شان نبوت کے سراسر منافی ہیں اور عقل کے بھی صاف خلاف ہیں اور صحیح سند کے ساتھ بھی ثابت نہیں، بعد کے لوگوں کی بس ایسے ہی فضول باتیں ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فصل باری میں اسی لیے فرمایا ہے کہ ان کا بیان بھی مناسب نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدریہ وہی پہلے سے خبردار کر دیا گیا تھا کہ زینب آپ کی بیوی ہونے والی ہے، مگر آپ اس کے اظہار سے حیا کرتے تھے کہ مخالفین الزام لگائیں گے کہ دیکھیں اپنی بہو سے نکاح کر لیا ہے۔ اس لیے جب زید نے آ کر شکایت کی تو آپ نے فرمایا امسک علیک زوجک واتق اللہ، اس پر اللہ تعالیٰ نے عطاب امیز لہجے میں فرمایا کہ جب میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ زینب کا نکاح آپ سے ہونے والا ہے تو آپ زید سے یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں، یعنی آپ کی شان کے لائق نہیں، بلکہ بہتر یہ تھا کہ آپ خاموش رہتے یا زید سے کہہ دیتے تم جو کچھ کرنا چاہتے ہو کر لو۔ البتہ یہ بات بھی صراحت کے ساتھ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن قرآن مجید کے الفاظ وکان امر اللہ مفعولا اور ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ اور وکان امر اللہ قدرا مقدورا، ان الفاظ سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ، نبی پر اس کام میں کبھی کوئی تنگی نہیں جو اس نے اپنے لیے جو اللہ نے اس کے لیے فرض کر دیا۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہی اللہ کا طریقہ ہے ان لوگوں میں جو پہلے گزرے۔ وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اور اللہ کا حکم ہمیشہ سے اندازے کے مطابق ہے جو طے کیا ہوا ہے۔ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اسے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ وکفا باللہ حسیبا، اور اللہ ہی کافی ہے حساب لینے والا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں۔ ولاکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور لیکن وہ اللہ کا رسول اور تمام نبیوں کا ختم کرنے والا ہے۔ وکان اللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ زید کو متبنا بنایا ہے، وہ آپ کے بیٹے نہیں نہ آپ اس کے حقیقی باپ ہیں، اس لیے زید ابن محمد کے بجائے زید ابن حارثہ ہی کہو، کیونکہ نبی کا بیٹا کوئی بھی اتنی دیر زندہ نہیں رہا کہ بلوغت کی عمر کو پہنچے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے تین بیٹے قاسم، طیب اور طاہر پیدا ہوئے، بچپن میں ہی فوت ہو گئے۔ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابراہیم پیدا ہوئے، وہ بھی دودھ پینے کی عمر میں ہی فوت ہو گئے۔ بیٹیاں چار پیدا ہوئیں جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وطن سے تھیں، یعنی زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ۔ تین آپ کی زندگی میں ہی فوت ہو گئیں، اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی وفات کا صدمہ دیکھا، اور پھر چھ ماہ بعد وہ بھی فوت ہو گئیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کو یاد کرو بہت یاد کرنا، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اس کی تسبیح کرو پہلے پہر اور پچھلے پہر۔ پہلے پہر اور پچھلے پہر، اس سے مراد صبح اور شام کے اوقات ہیں۔ مقصود ہے کہ تمام نمازوں کو ان کے اوقات میں ادا کیا جائے، کیونکہ نماز دوسری چیزوں سے افضل ہے، یا پھر اسے فجر اور مغرب اور عشاء کی نماز خاص طور پر مراد ہے، کیونکہ ان کی ادائیگی میں زیادہ مشقت ہے۔ والذی یصلی علیکم ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور، وہی ہے جو تم پر صلات بھیجتا ہے اس کے فرشتے تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالیں۔ وکان بالمؤمنین رحیما، اور وہ ہمیشہ سے ہی ایمان والوں پر نہایت مہربان ہے۔ فرشتوں کی صلات سے مراد مسلمانوں کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا ہے۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، ان کی دعا جس دن وہ اس سے ملیں گے سلام ہوگی، وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور اس نے ان کے لیے باعزت اجر تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی بے شک ہم نے تجھے گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور اللہ کی طرف بلانے والا اور اس کے اذن سے روشنی کرنے والا چراغ۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَأَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافروں اور منافقوں کا کہنا مت مان اور ان کی ایذا رسانی کی پرواہ نہ کر اور اللہ پر بھروسہ کر، اور وکیل کی حیثیت سے اللہ ہی کافی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں طلاق دے دو اس سے پہلے کہ انہیں ہاتھ لگاؤ۔ فما لکم علیہن من عدت تعتدونها، تو تمہارے لیے ان پر کوئی عدت نہیں جسے تم شمار کرو۔ فمتعوهن وسرحوهن سراحا جمیلا، سو انہیں سامان دو اور انہیں چھوڑ دو اچھے طریقے سے چھوڑنا۔ یعنی جس عورت کو دخول سے پہلے طلاق دی گئی ہو، یعنی نکاح ہوا ہے اور میاں بیوی نے ہم بستری نہیں کی، اس سے پہلے ہی خامد اس کو طلاق دے دیتا ہے، تو پھر عورت پر کوئی عدت نہیں ہے۔ وہ طلاق ہونے کے بعد بے شک کچھ ہی دیر بعد اسی دن میں ہی کسی دوسرے مرد سے نکاح کرنا چاہے کر سکتی ہے، کیونکہ کوئی عدت نہیں ہے۔ اور نکاح کے بعد دخول سے پہلے خامد فوت ہو جائے تو اس پر عدت بھی ہوگی اور وہ خامد کی وارث بھی ہوگی، اور اگر خامد دخول سے پہلے طلاق دے دیتا ہے تو پھر اس کے اوپر کوئی عدت نہیں ہوگی۔ اور جس عورت کو دخول سے پہلے طلاق دی گئی ہو، یا تو نکاح کے وقت اس کے لیے مہر مقرر کیا گیا ہوگا یا نہیں، اگر مہر مقرر نہیں کیا گیا تو اسے مہر نہیں ملے گا، اور اگر مقرر کیا گیا تو آدھا مہر دیا جائے گا، اور دونوں صورتوں میں عورت کو اپنی حیثیت کے مطابق کچھ سامان مثلا کپڑے وغیرہ دینا ضروری ہے، اسے متع طلاق کہا جاتا ہے۔ اس کا مقصد طلاق سے ہونے والی دل شکنی کا کچھ نہ کچھ مداوع ہے، سورہ بقرہ میں اس کی تفصیل وہ گزر چکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اس کی مقدار کا اندازہ ہوتا ہے۔ سہل ابن سعد ربو اسید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیمہ بنت شراحیل سے نکاح کیا، جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی گئی اور آپ نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو جیسے اس نے ناپسند کیا، تو آپ نے ابو اسید سے کہا کہ اس کا سامان تیار کرے اور اسے دو رزاقیہ یعنی کاٹن کے بنے ہوئے سفید لمبے کپڑے بھی دے دیں۔ یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن ومن ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالک وبنات خالاتک اللاتی ہاجرن معک امرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبی ان اراد النبی ان یستنکحها خالصۃ لک من دون المؤمنین۔ اے نبی، بے شک ہم نے تیرے لیے تیری بیویاں حلال کر دی ہیں جن کا تو نے حق مہر دیا ہے، اور وہ عورتیں جن کا مالک تیرا دایاں ہاتھ بنا ہے، اس غنیمت میں سے جو اللہ تجھ پر لوٹا کر لایا ہے، اور تیرے چچا کی بیٹیاں اور تیری پھوپھیوں کی بیٹیاں اور تیرے ماموں کی بیٹیاں اور تیری خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے تیرے ساتھ ہجرت کی، اور کوئی بھی مومن عورت اگر وہ اپنا آپ نبی کو ہبا کر دے اگر نبی چاہے کہ اسے نکاح میں لے لے، یہ خاص تیرے لیے ہے مومنوں کے لیے نہیں۔ قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، بے شک ہم نے جان لیا جو ہم نے ان پر ان کی بیویوں اور ان کی ان عورتوں کے بارے میں فرض کیا تھا، وہ ما ملکت ایمانہم جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ بنے، لکی لا یکون علیک حرج تاکہ تجھ پر کوئی تنگی نہ ہو، وکان اللہ غفور الرحیم اور اللہ ہمیشہ سے ہی بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں کا مہر 12.5 اوقیہ تھا، جو کہ 500 درہم ہوتے ہیں۔ ہاں، ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہ کا مہر نجاشی نے اپنے پاس سے 400 دینار دیا تھا۔ صفیہ رضی اللہ عنہ کا مہر انہیں آزاد کرنا تھا، وہ خیبر کے قیدیوں میں سے تھیں، پھر آپ نے انہیں آزاد کر دیا اور اسی آزادی کو ان کا حق مہر قرار دیا۔ اور جویریہ بنت حارث بن المطلق سے گرفتار ہو کے آئی تھی، انہوں نے ثابت بن قیس بن شماس سے جتنی رقم پر مکاتبت کی تھی آپ نے انہیں اتنی رقم دے کر ان سے عقد کر لیا تھا۔ اور ممرأتن مؤمنتن یوں وہبت نفسہ للنبی، یعنی اگر کوئی مومن عورت اپنا آپ نبی کو ہبا کر دے، یعنی مہر کے بغیر نکاح میں دینے کی پیشکش کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے نکاح کرنا چاہیں، تو آپ کے لیے ولی اور مہر کے بغیر اسے نکاح حلال ہے. خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ اجازت ہبا والی صرف آپ کے ساتھ خاص ہے، دوسرے مسلمانوں کے لیے وہی حکم ہے جو سورہ نساء میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے انتم تبتغوا باموالکم، یعنی بن مہر نکاح جائز نہیں ہے. اور اسی طرح چار سے زیادہ بیویوں کی اجازت صرف آپ کے لیے ہے، دوسرے مسلمانوں کے لیے نہیں. ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، ان میں سے جسے تو چاہے مؤخر کر دے اور جسے چاہے اپنے پاس جگہ دے دے. فمن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک، اور تو جسے بھی طلب کرے ان عورتوں میں سے جنہیں تو نے الگ کر دیا ہو تو تجھ پر کوئی گناہ نہیں ہے. ذلک ادنا ان تقر اعینهن ولا يحزن ويرضين بما اعطيتهن كلهن، یہ زیادہ قریب ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کریں اور وہ سب کی سب اس پر راضی ہوں جو انہیں تو دے. واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اور اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے. وقان اللہ علیم حلیم، اور اللہ ہمیشہ سے سب کو جاننے والا اور بڑے حلم والا ہے. لا یحل لک النساء من بعد، تیرے لیے اس کے بعد عورتیں حلال نہیں ہیں. ولا ان تبدل بهن من ازواج، اور نہ یہ کہ تو ان کے بدلے کوئی اور بیویاں کر لے. ولو اعجبک حسنهن، اگرچہ ان کا حسن تجھے اچھا لگے. الا ما ملکت یمینک، مگر اس کا مالک تیرا دایاں ہاتھ بنے. وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، اور اللہ ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری طرح سے نگران ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو اختیار دیا کہ اگر وہ چاہیں تو آپ کی زوجیت میں رہیں اور اگر چاہیں تو آپ سے علیحدہ ہو جائیں، لیکن جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنا پسند نہ کیا اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دی تو انہیں اللہ کی طرف سے ایک دنیاوی بدلہ یہ ملا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اب آپ ان کے سوا کسی اور عورت سے نکاح نہیں کر سکتے، نہ ہی ان میں سے کسی کو چھوڑ کر اس کے بدلے میں دوسری لا سکتے ہیں، وہ کہ اس کا حسن آپ کو کتنا ہی پسند کیوں نہ ہو. یہ صراحت اس لیے فرمائی کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ بیویوں کی تعداد نو سے زیادہ کرنا جائز نہیں ہے. ان میں سے کسی کو طلاق دے کر اس کے بدلے بیوی لا کر نو کا عدد پورا کر لیں تو اجازت ہے. فرمایا انہیں طلاق دے کر ان کی جگہ بھی اور بیویاں لانے کی اجازت نہیں، ہاں نو سے زیادہ نہ بھی ہوں. ہاں لونڈیوں کی بات الگ ہے، ان پر کوئی پابندی نہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین انہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو نبی کے گھروں میں مت داخل ہو مگر یہ کہ تمہیں کھانے کی طرف اجازت دی جائے اس حال میں کہ اس کے پکنے کا انتظار کرنے والے نہ ہو. ولکن اذا دعیتم فادخلوا، اور لیکن جب تمہیں بلایا جائے تو داخل ہو جاؤ. فاذا طعمتم فانتشروا، پھر جب کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ. ولا مستانسین لحدیث، اور نہ بیٹھے رہو اس حال میں کہ بات میں دل لگانے والے ہو. ذالکم کان یؤذی النبی فیستحی منکم، بے شک یہ بات ہمیشہ سے نبی کو تکلیف دیتی ہے تو وہ تم سے شرم کرتا ہے. واللہ لا یستحی من الحق، اور اللہ حق سے نہیں شرماتا. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، اور جب ان سے تم کوئی سامان مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو. ذالک اطہر لقلوبکم وقلوبهن، یہ تمہارے لیے اور ان امہات المؤمنین کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے. وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله، اور تمہارا کبھی بھی حق نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف دو. ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا، اور نہ یہ کہ اس کے بعد کبھی اس کی بیویوں سے نکاح کرو. ان ذلكم كان عند الله عظيما، بے شک یہ بات ہمیشہ سے اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی تو ولیمے میں گوشت اور روٹی کھلائی گئی. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے لوگوں کو دعوت دینے کے لیے بھیجا گیا، لوگ آتے اور کھا کر چلے جاتے، پھر اور لوگ آتے اور کھا کر چلے جاتے. میں نے سب کو دعوت دی حتیٰ کہ کوئی شخص باقی نہ رہا. آخر میں میں نے عرض کیا آپ کو شخص نہیں ملتا جسے دعوت دوں، تو آپ نے فرمایا اچھا اب کھانا اٹھا دو. سب لوگ کھانا کھا کر چلے گئے. تین شخص گھر میں بیٹھے باتیں کرتے رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کی طرف چلے گئے اور کہا اے اہل بیت السلام علیکم ورحمۃ اللہ. انہوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیف وجدت اہلک بارک اللہ لک، آپ پر بھی سلامتی اور اللہ کی رحمت ہو، آپ نے اپنے اہل کو کیسا پایا، اللہ آپ کے لیے برکت کرے. اسی طرح آپ اپنی تمام بیویوں کے گھروں میں گئے اور سب کو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح سلام کیا اور سب نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہی جواب دیا۔ پھر جب لوٹ کر آئے تو وہ تین آدمی ابھی تک گھر میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت حیا والے تھے، آپ پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کی طرف چلے گئے۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں نے آپ کو جا کر بتایا یا کسی اور نے بتایا کہ وہ لوگ چلے گئے ہیں، تو آپ واپس آئے اور اس حالت میں کہ دروازے کی دہلیز میں آپ کا ایک پاؤں اندر اور دوسرا باہر تھا، آپ نے میرے اور اپنے درمیان پردہ لٹکا دیا اور حجاب کی آیات نازل ہو گئی۔ ان تم دوسرے فإن اللہ کا نبی کل شعین علیما، اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا چھپاؤ تو بے شک اللہ ہمیشہ سے ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء خواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شئین شہیدا۔ ان عورتوں پر کوئی گناہ نہیں کہ اپنے باپوں کے سامنے آنے میں، اور نہ اپنے بیٹوں کے، اور نہ اپنے بھائیوں، اور نہ اپنے بھتیجوں، اور نہ اپنے بھانجوں کے، اور نہ اپنی عورتوں کے، اور نہ ان کے سامنے آنے میں جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ ہیں۔ اور اے عورتوں، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ ہمیشہ سے پوری طرح شاہد ہے۔ یعنی ان رشتہ داروں کے سامنے آنے اور حجاب کے بغیر بات کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے محرم رشتہ داروں کا بھی یہی حکم ہے، خواہ وہ رشتہ دار نسبی ہوں یا رضائی۔ امہات المؤمنین کے پردے کے متعلق وہی حکم ہے جو عام مسلمان عورتوں کا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلات بھیجتے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اس پر بھی درود اور سلام بھیجو، خوب سلام بھیجنا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اما السلام علیک فقد عرفناہ فکیف نصلی علیک اذا نحن صلینا فی صلاتنا صلی اللہ علیک، کہ سلام تو ہم سیکھ چکے ہیں، یعنی تشہد میں جو ہم پڑھتے ہیں السلام علیک ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ سلام تو ہم سیکھ چکے ہیں، تو جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد پھر انہیں جواب دیا اور سکھایا کہ جب تم نماز پڑھو تو کہو اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم وبارک علی محمد نبی الامی کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا اور فرمایا قول اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ چند ایک الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف مروی ہیں جو آپ نے مختلف صحابہ کرام کو سکھائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کے ساتھ ساتھ درود بھی پڑھنا چاہیے نماز کے تشہد میں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے صلوا علیہ وسلموا، درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو۔ تو جب تشہد میں بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر کرتا ہے واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کہتا ہے تو اس کو درود بھی پڑھنا چاہیے۔ بعض لوگ شہادت پڑھ کے، تشہد پڑھ کے وہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور درود نہیں پڑھتے، یہ انتہائی بے نصیبی کی بات ہے، کیونکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت جامع ترمذی میں ہے، آپ نے فرمایا البخیر الذی من ذکرت عنده فلم یصلی علیہ، وہ بندہ بخیر ہے جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا راغی ما انف رجل ذکرت عنده فلم یصلی علیہ، جس آدمی کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور مجھ پر درود نہ پڑے اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ تو نماز کا تشہد چاہے درمیان والا ہو چاہے آخری ہو، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر ہو رہا ہے تو اس پہ درود پڑا جائے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود سکھاتے ہوئے یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ نماز کے آخر میں ہم کیسے درود پڑھیں، بلکہ مطلق کہا ہے کہ سلام ہم سیکھ چکے ہیں، تو اللہ نے سلام کے ساتھ درود پڑھنے کا بھی حکم دیا، تو بتائیے ہم درود کیسے پڑھیں۔ تو جہاں سلام ہے، السلام علیک ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ہے، وہیں پر ساتھ درود بھی پڑھا جائے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، درمیان تشہد میں بھی سلام پڑھنا، درود پڑھنا، اور حتیٰ کہ درود کے بعد دعا مانگنا یہ لازم اور فرض ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام تشہد سکھایا تو تشہد سکھانے کے بعد فرمایا پھر تم میں سے جس کو جو دعا پسند ہو وہ دعا کر لے، اور جب اللہ نے درود پڑھنے کا حکم دے دیا تو پھر آپ نے یہی فرمایا کہ اس طرح سے دعا پڑھو، پھر درود پڑھو، اور اس کے بعد جو دعا چاہو کر لو. آخری تشہد اور درمیانے تشہد میں ایک فرق ہے، وہ یہ ہے کہ آخری تشہد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چار چیزوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے: عذاب قبر، عذاب جہنم، زندگی موت کے فتنے، اور مسیح دجال کے فتنے سے. فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی آخری تشہد میں بیٹھے فلیتعبد من اربعین، ان چار چیزوں سے پناہ مانگے. تو ان چار چیزوں سے پناہ مانگنا آخری تشہد میں ضروری ہے. درمیانے تشہد میں بے شک یہ دعا کر لے: اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال، لیکن یہ دعا درمیانے تشہد میں لازم نہیں ہے، آخری تشہد میں یہ دعا لازم ہے، اور اس کے بعد کوئی اور دعا بھی کی جائے. یہ درمیانے اور آخری تشہد کا فرق ہے، اور ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ درمیانے تشہد میں درود نہ پڑھا جائے، بلکہ صحیح مسلم کی حدیث واضح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم درمیانے تشہد میں درود بھی پڑھتے تھے، دعا بھی مانگتے تھے، صرف سلام نہیں پھیرتے تھے بلکہ اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا. بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں اللہ نے ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کیا. والذین يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں بغیر کسی گناہ کے جو انہوں نے کمایا ہو، تو یقینا انہوں نے بہت بڑے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھایا ہے. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفور رحیم. اے نبی، اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مومن عورتوں کو کہہ دے کہ اپنی چادروں کا کچھ حصہ اپنے اوپر لٹکا لیا کریں، یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچانی جائیں تو انہیں تکلیف نہ پہنچائی جائے، اور اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے. یہاں اللہ نے وبناتی کا لفظ استعمال کیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں ایک سے زائد بیٹیاں ہیں. عربی زبان میں جو جمع کا لفظ ہے یہ کم از کم تین پر بولا جاتا ہے، ایک کے لیے واحد کا صیغہ ہوتا ہے، دو کے لیے تثنیہ کا، اور تین یا تین سے زائد کے لیے جمع کا. تو جو لوگ نبی کی ایک بیوی کے بیٹی کے علاوہ باقی بیٹیوں کا انکار کرتے ہیں، یہ آیت ان کے رد میں واضح دلیل ہے. عرب کی عورتیں تمام جاہل معاشروں کی طرح سب لوگوں کے سامنے کھلے منہ پھرتی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کیا کہ اپنی بیویوں، بیٹیوں اور ایمان والی عورتوں سے کہہ دے کہ اپنی چادروں کا کچھ حصہ اپنے اوپر لٹکا لیا کریں. اس لٹکانے سے کیا مراد ہے؟ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام طبری نے حسن سند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنہ عورتوں کو حکم دیا کہ جب وہ اپنے گھروں سے کسی کام کے لیے نکلیں تو یغطین وجوہہن، وہ اپنے چہروں کو ڈھانپ لیں، من فوق رؤوسہن، سروں کے اوپر سے، بالجلابیب، بڑی چادر کے ساتھ. ویبدین عیناً واحداً، اور ایک آنکھ کھلی رکھیں. یہ حکم ہے اللہ سبحانہ و تعالی کا، یعنی کہ جب اللہ نے یہ آیت نازل کی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ سر کے اوپر سے اپنی اوڑھنی، بڑی چادر کو لیں اور چہرے پر لٹکائیں، اور صرف ایک آنکھ راستہ دیکھنے کے لیے ان کی کھلی ہو، دوسری آنکھ بھی چھپی ہوئی ہو. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے سنن نبی داود میں، فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی یدرین علیہن من جلابیبہن، تو پھر خارج نساء الانصار، تو انصار کی عورتیں اس طرح سے نکلی کأن علی رؤوسہن الغربان من الاکسیہ، جیسے ان کے سروں پر سیاہ چادروں کی وجہ سے کبے ہوں، یعنی سب نے سیاہ چادریں اپنے اوپر اوڑھ لی. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا. یقیناً اگر یہ منافق لوگ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور مدینے میں جھوٹی خبریں اڑانے والے لوگ باز نہ آئے تو ہم ضرور تجھے ان پر مسلط کر دیں گے، پھر وہ اس میں تیرے پڑوس میں نہیں رہیں گے مگر کم ہی. ملعونین اینما ثوقفوا اوخذوا وقتلوا تقتیلا، اس حال میں کہ لعنت کیے ہوئے ہوں گے، جہاں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے، بری طرح سے ٹکڑے کیے جانا. سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، اللہ کے طریقے کی طرح ان لوگوں میں جو پہلے گزرے. ولن تجد لسنة اللہ تبدیلا، اور تو اللہ کے طریقے میں کبھی کوئی تبدیلی نہ پائے گا۔ یسألک الناس عن الساعة، لوگ تجھ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل انما علمها عند اللہ، تو کہہ دے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا، اور تجھے کیا چیز معلوم کرواتی ہے کہ شاید قیامت قریب ہو، ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا، بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت کی اور ان کے لیے بھڑکتی آگ تیار کی، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، لا یجدون ولیا ولا نصیرا، وہ اپنے لیے نہ کوئی دوست پائیں گے اور نہ کوئی مددگار۔ یوم تقلب وجوههم فی النار، جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، یقولون، وہ کہیں گے، یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسولا، اے کاش کہ ہم نے اللہ اور اس کا رسول کا کہا مانا ہوتا، وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا، اور کہیں گے کہ اے ہمارے رب، بے شک ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کا کہا مانا تو انہوں نے ہمیں اصل راہ سے گمراہ کر دیا، ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا، اے ہمارے رب انہیں دگنا عذاب دے اور ان پر لعنت کر، بہت بڑی لعنت۔ يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف پہنچائی تو اللہ نے اسے اس سے پاک کر دیا جو انہوں نے کہا تھا، اور وہ اللہ کے ہاں بہت مرتبے والا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت دینے والوں کی باتوں کا قرآن میں متعدد مقامات پر ذکر آیا ہے، ظاہر ہے کہ تمام بنی اسرائیل ایسے نہیں تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی طرح ہونے سے منع کیا ہے جنہوں نے موسیٰ کو ایذا دی۔ اس ایذا کا ایک نمونہ اس حدیث میں بیان ہوا ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام بڑے حیا والے تھے، بڑے پردے والے تھے، شدید حیا کی وجہ سے ان کی جلد کا کوئی حصہ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ بنی اسرائیل کے ایذا دینے والوں میں سے بعض نے انہیں ایذا دی اور کہنے لگا، موسیٰ اپنے جسم کو اتنا سخت چھپاتے ہیں تو ضرور ان میں کوئی عیب ہے، یا برس ہے، یا خصیہ پھولا ہوا ہے، یا کوئی اور بیماری ہے۔ تو اللہ نے چاہا کہ موسیٰ علیہ السلام کا ان چیزوں سے پاک ہونا ظاہر کرے جو وہ ان کے متعلق کہتے تھے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ اکیلے ہوئے اور اپنے کپڑے پتھر پر رکھ کر غسل کرنے لگے، جب فارغ ہوئے تو کپڑے لینے کے لیے بڑھے تو پتھر ان کے کپڑے لے کر بھاگ اٹھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی لی اور پتھر کے پیچھے یہ کہتے ہوئے دوڑے، اے پتھر میرے کپڑے، اے پتھر میرے کپڑے، یہاں تک کہ وہ بنی اسرائیل کی ایک مجلس کے پاس جا پہنچا، انہوں نے ننگا دیکھ لیا، انہوں نے دیکھا کہ وہ اللہ کی پیدا کردہ مخلوق میں سب سے خوبصورت اور ان عیبوں سے بالکل بری تھے جو وہ کہتے تھے۔ الغرض پتھر رک گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کپڑے لے کر پہن لیے اور پتھر کو لاٹھی سے مارنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، پتھر پر ان کے مارنے کی وجہ سے لاٹھی کے 3 یا 4 نشان پڑ گئے۔ یہ مراد ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور بالکل سیدھی بات کرو، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہارے لیے تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا۔ ومن یطیع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے تو یقیناً اس نے کامیابی حاصل کر لی ہے، بہت بڑی کامیابی۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، بے شک ہم نے امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا، فابین یحملنها، تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا، واشفقنا منها، اور اس سے ڈر گئے، وحملها الانسان، اور انسان نے اسے اٹھا لیا، انه کان ظلوما جهولا، بلا شبہ وہ ہمیشہ سے بہت ظالم اور بہت جاہل ہے۔ امانت سے مراد دین کے احکامات ہیں، لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات، تاکہ اللہ تعالیٰ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے، ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات، اور اللہ تعالیٰ مؤمن مردوں اور مؤمن عورتوں کی توبہ قبول کرے، وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ یہ سورہ سبا ہے، اس میں سبا کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام سورہ سبا ہے۔ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الاخرہ وہو الحکیم الخبیر، سب تعریف اللہ کے لیے ہے کہ جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے، اور آخرت میں بھی سب تعریف اسی کے لیے ہے، اور وہی کمال حکمت والا، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیها، وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو اس سے نکلتا ہے اور جو آسمان سے اترتا اور جو اس پر چڑھتا ہے، وہ هو الرحیم الغفور، اور وہ نہایت رحم والا بے حد بخشنے والا ہے۔ وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا ہم پر قیامت نہیں آئے گی، قل بلا وربی لتأتینکم، کہ کیوں نہیں اللہ کی قسم میرے رب کی قسم وہ تم پر ضرور آئے گی، عالم الغیب، اس رب کی قسم جو سب چھپی چیزوں کو جاننے والا ہے، لا يعزب عنهم مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض، اس سے ذرہ برابر چیز نہ آسمانوں میں چھپی رہتی ہے نہ زمین میں، ولا اصغر من ذلك ولا اکبر، نہ اس سے چھوٹی نہ اس سے بڑی کوئی چیز، الا فی کتاب مبین، مگر ایک واضح کتاب میں ہے، لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ وہ ان لوگوں کو بدلہ دے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اولئک لهم مغفرۃ ورزق کریم، یہی لوگ ہیں کہ جن کے لیے سراسر بخشش اور باعزت رزق ہے، والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات میں کوشش کی اس حال میں کہ وہ نیچا دکھانے والے ہیں، لهم عذاب من رجز علیم، یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب کی سزا ہے۔ یعنی جن لوگوں کی کوشش یہ ہے کہ ہماری آیات کا مقابلہ کرتے ہوئے عاجز کر دیں اور نیچا دکھا دیں، کبھی انہیں جادو کہتے ہیں، کبھی شعر، کبھی پہلے لوگوں کے افسانے، تاکہ لوگوں کو ان پر ایمان لانے سے روکیں، تو ان کے لیے بدترین قسم کے عذاب کی سزا ہے جو نہایت المناک، مراد جہنم کی سزا ہے کہ جس سے بری اور دردناک کوئی اور سزا نہیں۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ جو کچھ تیری طرف تیرے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے وہی حق ہے، اور اس کا راستہ وہی اس کا راستہ دکھاتا ہے جو سب پر غالب اور تمام خوبیوں والا ہے۔ وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد، اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا کہ ہم تمہیں وہ آدمی بتائیں جو تمہیں خبر دیتا ہے کہ جب تم ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاؤ گے، پوری طرح ٹکڑے ٹکڑے کیے جانا، تو بلا شبہ یقیناً تم بالکل نئی پیدائش میں ہوگے۔ افترا علی اللہ کذبا ام به جنہ، کیا اس نے اللہ پر ایک جھوٹ باندھا ہے یا اسے کچھ جنون ہے؟ بل الذین لا یؤمنون بالآخرت فی العذاب والضلال البعید، بلکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ عذاب اور بہت دور کی گمراہی میں ہیں۔ افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض، تو کیا انہوں نے اس کی طرف نہیں دیکھا جو آسمان اور زمین میں سے ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے؟ ان نشاء نقصف بهم الارض، اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھنسا دیں، او نسقط علیہم کسفا من السماء، یا ان پر آسمان کے کچھ ٹکڑے گرا دیں، ان فی ذلک لآیت لکل عبد منیب، یقیناً اس میں ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے ضرور ایک نشانی ہے۔ ولقد آتینا داود منا فضلا، بلا شبہ یقیناً ہم نے داود کو اپنی طرف سے بڑا فضل عطا کیا، یا جبال اوبی معه والطیر، اے پہاڑوں اس کے ساتھ تسبیح کو دہراؤ اور پرندے بھی، وألنا له الحديد، اور ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، ان اعمل سابغات، کہ کشادہ زیرہیں بنا، وقدر فی السرد، اور کڑیاں جوڑنے میں اندازہ رکھ، وعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو، انی بما تعملون بصیر، یقینا میں اسے جو تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہوں۔ ولسلیمان الریح غدوها شهر ورواحها شهر، اور سلیمان کے لیے ہوا کو تابع کیا، اس کا صبح کا چلنا ایک ماہ کا اور شام کا چلنا ایک ماہ کا تھا، واسلنا له عین القطر، اور ہم نے اس کے لیے تانبے کا چشمہ بہایا، ومن الجن من يعمل بين يديه باذن ربه، اور جنوں میں سے کچھ وہ تھے جو اس کے سامنے اس کے رب کے اذن سے کام کرتے تھے، فمن يزغ منهم عن امره نذيقه من عذاب السعير، اور ان میں سے جو ہمارے حکم سے کجی کرتا ہم اسے بھڑکتی آگ کا کچھ عذاب چکھاتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا، وہ ایک مہینے کی راہ دن کے پہلے پہر اور ایک مہینے کی مسافت رات کے پچھلے پہر طے کر لیتی تھی، بعض مفسرین نے اس کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ اس زمانے میں بحری جہاز موافق ہواؤں کے ساتھ سفر کرتے تھے، تو غدوب سے مراد جانا اور رواح سے مراد واپسی ہے، اور مطلب یہ ہے کہ ایک ماہ تک موافق ہوا سلیمان کے پایا تخت سے مشرق کی طرف چلتی تھی، جس کے ذریعے ان کے بحری جہاز تجارتی اور دوسرے مقاصد کے لیے مشرق کی طرف روانہ ہوتے تھے. پھر ایک ماہ کے لیے واپسی کے سفر کے لیے مغرب کی طرف چلتی تھی، جس سے وہ جہاز واپس فلسطین کی طرف آ جاتے. اور مطلب یہ ہے اس آیت کا کہ تجریبی امرہ الی الارض التی بارکنا فیہا وکنا بکل شیء عالمین، کہ اس کے حکم سے اس زمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکت رکھی اور ہم ہر چیز کو جاننے والے ہیں. تو بہرحال یہ مفسرین کے اقوال ہیں. البتہ اس دوران ان آیات کی تفسیر میں یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ ان میں اس شخصیت کو عطا ہونے والی چیزوں کا ذکر ہے کہ جس نے دعا کی تھی، ربی حبلی ربی فرلی وحبلی ملک اللہ یبغی لی احد من بعدی، اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہی عطا کر کہ جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو، اور جس کی فوجوں کے ایک صاحب علم نے یمن سے آنکھ چھپکنے میں ملکہ سبا کا تخت لا حاضر کیا تھا. موجودہ زمانے میں جتنی ترقی ہوئی ہے یا آئندہ ہوگی، سلیمان علیہ السلام کو عطا کردہ قوتوں کے مقابلے میں کچھ حیثیت نہیں رکھتی. پھر اگر ہوا ان کے حکم سے انہیں ایک ماہ کا سفر پہلے پہر اور ایک ماہ کا سفر پچھلے پہر میں طے کروا دے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ رہی اس کی کیفیت کے ہوا یہ فیصلہ کیسے طے کرواتی تھی، تو اللہ نے بیان نہیں فرمائی، اور جو بات معلوم نہ ہو اس کے متعلق تکلف نہیں کرنا چاہیے. یعملون لہ ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان کالجواب وقدور الراسیات، وہ اس کے لیے بناتے تھے جو وہ چاہتا تھا، بڑی بڑی عمارتیں اور مجسمے اور حوضوں جیسے لگن اور ایک جگہ جمی ہوئی دیگیں. اعملوا آل داود شکرا، اے داود کے گھر والوں شکر کرنے کے لیے عمل کرو. وقلیل من عبادی الشکور، اور میرے بندوں میں سے شکور بہت زیادہ شکر کرنے والے یا پورے شکر گزار بہت کم ہیں. تماثیل یہ تمثال کی جمع ہے جو دوسری کسی چیز کے مثل بنائی جائے، خواہ جاندار کی ہو یا بے جان کی، ماڈل اور مجسمے کی شکل میں ہو یا کاغذ پر تصویر کی شکل میں. جنات سلیمان علیہ السلام کے لیے کس قسم کی تماثیل بناتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت نہیں کی. بعض مفسرین نے اس کی تفصیل میں جاندار اشیاء جیسے شیر چیتے وغیرہ کی تصاویر یا مجسمے بنانے کا ذکر کیا ہے، وہ ان کی سنی سنائی بات ہے. آیت کے الفاظ یہ ہیں کہ جنات سلیمان کے حکم سے وہ محاریب اور تماثیل بناتے تھے جو وہ چاہتے تھے. ظاہر ہے کہ اللہ کا اتنا جلیل القدر پیغمبر شیروں اور ہاتھیوں چیتوں یا انسانوں کے لا حاصل مجسمے بنوانے کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ اس طرح کے حکم دے انہیں اور اس طرح کا کام لے، خصوصاً اس لیے کہ وہ جس تورات کے حکام پر عمل پیرا تھے اس میں جاندار اشیاء کی مورتیاں بنانا حرام تھا، اور حرمت کا یہ حکم اب بھی تورات میں متعدد مقامات پر موجود ہے، اس طرح کے فروج کے 20 باب کی 4 آیت میں ہے کہ تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے. اسی طرح اسی قسم کی بات احبار کے باب 26 کی پہلی آیت میں بھی ہے، اور استثناء کے 4 باب کی آیت 16-18 میں بھی ہے. تو رات کی ان تصریحات سے اور ان سری آیات سے واضح ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے جاندار اشیاء کے مجسمے بنانے کی نسبت ان پر بہتان ہے، جو کہ بالکل ویسا ہی بہتان ہے جو ان پر جیسا کہ جادوگر ہونے کا یا بیویوں کے عشق میں مبتلا ہو کر بت پرستی کرنے کا بہتان ان پر لگایا گیا، حالانکہ وہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے اور تورات کے حکام پر پوری طرح سے عامل تھے. اس لیے آیت کا مطلب یہی ہے کہ سلیمان علیہ السلام جو عمارت بنوانا چاہتے یا جن علاقوں کے نقشے یا عمارتوں کے ماڈل بنوانا چاہتے تھے جنات ان کے حکم سے تیار کر کے دیتے تھے. اس آیت سے جاندار اشیاء کی تصاویر یا مجسموں کا جواز نکالنا یہ ہرگز درست نہیں، کیونکہ ان کی حرمت متفق علیہ مسئلہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جاندار اشیاء کی تصاویر کی صریح حرمت اور ان پر وعید کی کئی ایک روایات ہیں اس طرح کے صحیح بخاری اور دوسری کتابوں میں موجود ہیں. فلما قضینا علیہ الموتا، پھر جب ہم نے اس پر موت کا فیصلہ کیا ما دلہم علی موتہ الا دابت الارض تاکل من ساعتہ تو انہیں اس کی موت کا پتہ نہیں دیا مگر زمین کے کیڑے یعنی دیمک نے جو اس کی لاٹھی کھاتا رہا فلما خر تو جب وہ گرا تبینت الجن تو جنوں کی حقیقت کھل گئی اللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس دلیل کرنے والے عذاب میں نہ رہتے. اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے تابع جنوں اور شیاطین سے سرکش انسانی قبائل مراد نہیں ہیں کیونکہ ان کے متعلق کوئی بھی غائب کے علم کا قائل نہیں تھا نہ خود انہیں اس کا دعویٰ ہو سکتا ہے بلکہ یہ حقیقی جن و شیاطین ہی تھے. لقد کان لسبع فی مسکنہم آیا بلا شبہ یقیناً سبا کے لیے ان کے رہنے کی جگہ میں ایک نشانی تھی جنتان عن یمین و شمال دو باغ دائیں اور بائیں جانب سے کلو مرز کی ربی کو مشکور اللہ کے اپنے رب کے دیے گئے میں سے کھاؤ اور اس کا شکر کرو بلدہ تم طیبہ تم و رب الغفور پاکیزہ شہر ہے اور بے حد بخشنے والا رب ہے. فاعرضوا تو انہوں نے منہ موڑا فارسلنا علیہم سیل العارم تو ہم نے ان پر بند کا سیلاب بھیج دیا وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ تو ہم نے انہیں دو باغوں کے بدلے دو اور باغ دیے جو بد مزہ پھلوں اور جھاؤ کے درختوں اور کچھ تھوڑی سی بیریوں والے تھے. ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا یہ ہم نے انہیں اس کا بدلہ دیا جو انہوں نے ناشکری کی وَهَلْ نُجَازِ إِلَّا الْكَفُورَ اور ہم یہ بدلہ نہیں دیتے مگر اسی کو جو بہت ناشکرا ہو. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَ بَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ اور ہم نے ان کے درمیان اور ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت رکھی نظر آنے والی بستیاں بنا دی اور ان میں چلنے کا اندازہ مقرر کر دیا. سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ ان میں راتوں رات اور دنوں کو بغیر کسی خوف کے چلو. سبا کی عمارتوں کا ذکر کرتے ہوئے عرض قرآن کے مصنف نے لکھا ہے کہ اسی سلسلے عمارت میں ایک چیز بندے معارب ہے جس کو عرب صد اور جو یمن کے عرب ہیں وہ عرم کہتے ہیں. عرب کے ملک میں کوئی دائمی دریا نہیں, پہاڑوں سے بہہ کر ریگستانوں میں خشک اور ضائع ہو جاتا ہے پانی, اس کا زراعت میں استعمال نہیں ہوتا. سبا مختلف مناسب موقعوں پر پہاڑوں اور وادیوں کے بیچ بڑے بڑے بند باندھ دیتے کہ پانی رک جائے اور بقدر ضرورت زراعت کے کام آئے. مملکت سبا میں اس طرح کے سینکڑوں بند تھے. ان میں سے زیادہ مشہور سد معارب ہے جو ان کے دارالحکومت معارب میں واقع تھا. شہر معارب کے جنوب میں دائیں بائیں دو پہاڑ ہیں. سبا نے ان دو پہاڑوں کے بیچ تقریباً 800 قبل مسیح میں سد معارب تعمیر کی تھی. یہ بند تقریباً 150 فٹ لمبی اور 50 فٹ چوڑی ایک دیوار ہے. اس کا اکثر حصہ تو اب افتادہ ہے, تاہم ایک تہائی دیوار ابھی باقی ہے. ارنارڈ ایک یورپی سیاح نے اس کے موجودہ حالات پر ایک مضمون فرنچ ایشیاٹک سوسائٹی کے رسالے میں لکھا ہے. اس کا موجودہ نقشہ نہایت عمدگی سے تیار کیا ہے اور اس دیوار پر جا بچا کتوات ہیں وہ بھی پڑے گئے ہیں. اس سد میں اوپر نیچے بہت سی کھڑکیاں تھیں جو حسب ضرورت کھولی اور بند کی جا سکتی تھیں. سد کے دائیں بائیں مشرق و مغرب میں دو بڑے بڑے دروازے تھے جن سے پانی تقسیم ہو کر ریاست کی زمینوں کو سیراب کرتا تھا. اس نظام آب رسانی سے اس ریگستانی اور شور ملک کے اندر سینکڑوں کوس تک یہ ریگزار جو ہے یہ بہشت زار ہو گیا تھا جس میں انواع اقسام کے میوے اور خوشبودار درخت تھے. قرآن کریم نے جنتین عن یمین و شمال کہہ کر انہی باغوں کی طرف اشارہ کیا ہے اور اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ ہر گلی اور ہر گھر کے دائیں بائیں یعنی ہر طرف باغ ہی باغ تھے. فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا تو انہوں نے کہا ہے ہمارے رب ہمارے سفروں کے درمیان دوری پیدا کر دے. وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ اور انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ تو ہم نے انہیں کہانیاں بنا دیا. فَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ اور انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہر طرح ٹکڑے ٹکڑے کرنا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ بلا شبہ اس میں ہر صبر کرنے والے بہت شکر کرنے والے کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ بلا شبہ ابلیس نے ان پر اپنا گمان سچ کر دکھایا. فتبعوہ تو انہوں نے اس کی پیروی کی. الا فریقا من المؤمنین سوائے مؤمنوں کے ایک گروہ کے. وما كان له عليه من سلطان الا لنعلم من يؤمن بالاخره ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. اور اس کا ان پر کوئی غلبہ نہ تھا مگر تاکہ ہم جان لیں کہ کون ہے جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس سے جو اس کے بارے میں شک میں ہے, اور تیرا رب ہر چیز پر پوری طرح سے نگران ہے. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض وما لهم فيها من شرك وما له منهم من ظهير. کہہ دے پکارو ان کو جن کو تم اللہ کے سوا گمان کرتے ہو, وہ نہ آسمانوں میں ذرا برابر کے مالک ہے نہ زمین میں, اور نہ ان کا ان دونوں میں کوئی حصہ ہے اور نہ ان میں کوئی اس کا مددگار ہے. ولا تنفع الشفاعۃ عنده الا لمن اذن له. اور نہ سفارش اس کے ہاں نفع دیتی ہے مگر جس کے لیے وہ اجازت دے. حتی اذا فزع عن قلوبهم, یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کی جاتی ہے. قالوا ماذا قال ربكم, تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا. قالوا الحق, وہ کہتے ہیں کہ حق فرمایا. وهو العلی الكبیر, وہی سب سے بلند اور بہت بڑا ہے. قل من يرزقكم من السماوات والارض, کہ تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق کون دیتا ہے. قل اللہ, کہہ دے کہ اللہ. وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اور بے شک ہم یا تم ضرور ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں ہیں. قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ, کہہ دے نہ تم سے اس بارے میں پوچھا جائے گا جو ہم نے جرم کیا, اور نہ ہم اس کے بارے میں پوچھے جائیں گے جو تم عمل کرتے ہو. قل یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق, کہ ہمارا رب ہم سب کو جمع کرے گا پھر ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا. وہو الفتاح العلیم, اور وہی خوب فیصلہ کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. قل ارونی الذین الحقتم به شرکاء کلا بل هو العزیز الحکیم, کہہ دے مجھے وہ لوگ دکھاؤ جنہیں تم نے شریک بنا کر اس کے ساتھ ملا لیا ہے. ہرگز نہیں, بلکہ وہی اللہ سب پر غالب بڑی حکمت والا ہے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا, اور ہم نے تجھے نہیں بھیجا مگر تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا. ولکن اکثر الناس لا یعلمون, اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. کافتن یہ عامتن کے معنی میں ہے, اور لفظ ناس سے یہ حال ہے, یعنی تمام لوگوں کی طرف, تمام روئے زمین اور تمام اقوام اور سب لوگوں کی طرف آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا, اور قیامت تک کے لیے آپ کی نبوت ہے. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو. قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ, کہ تمہارے لیے ایک دن کا طے شدہ وعدہ ہے. لا تستاخرون عنہ ساعۃ ولا تستقدمون, نہ تم اس سے ایک گھڑی پیچھے رہو گے نہ آگے بڑھو گے. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القران ولا بالذي بين يديه, اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا ہم ہرگز نہ اس قرآن پر ایمان لائیں گے اور نہ اس پر جو اس سے پہلے ہے. ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم, اور کاش کہ تو دیکھے جب یہ ظالم اپنے رب کے پاس کھڑے کیے ہوئے ہوں گے. یرجع بعضهم الى بعض للقول, ان میں سے ایک دوسرے کی بات رد کر رہا ہوگا. یقول الذين استضعفوا للذين استكبروا, جو لوگ کمزور سمجھے گئے تھے ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہہ رہے ہوں گے. لولا انتم لکنا مؤمنین, اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان والے ہوتے. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا, تو وہ لوگ جو بڑے بنے تھے وہ ان لوگوں سے کہیں گے جو کمزور سمجھے گئے. اَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ اِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ, کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا اس کے بعد کہ وہ تمہارے پاس آئی, بلکہ تم مجرم تھے. وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا, اور وہ لوگ جو کمزور سمجھے گئے ان لوگوں سے جو بڑے بنے تھے وہ کہیں گے. بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اسْتَأْمُرُونَنَا أَن نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا, وہ کہیں گے بلکہ تمہاری رات اور دن کی چال بازی نے ہمیں روکا جب تم ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں اور اس کے ساتھ شریک ٹھہرائیں. وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ, اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو ندامت کو چھپائیں گے. وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور ہم ان لوگوں کی گردنوں میں توپ ڈال دیں گے جنہوں نے کفر کیا. حَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, انہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اسی کا جو وہ کیا کرتے تھے. وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ, اور ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا مگر اس کے خوشحال لوگوں نے کہا بے شک ہم اس چیز کے جو تم دے کر بھیجے گئے ہو منکر ہیں. قالوا نحن اکثر اموالا وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين, انہوں نے کہا ہم اموال اور اولاد میں زیادہ ہیں اور ہم ہرگز عذاب دیے جانے والے نہیں, یعنی وہ سمجھتے تھے کہ ہمارا مال اور ہماری اولاد ہماری مالی قوت اور افرادی عددی قوت یہ ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا لے گی۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کہہ دے بے شک میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وما اموالکم ولا اولادکم بالتی تقربکم عندنا زلفا الا من آمن وعمل صالحا فاولئک لهم جزاء ضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون، اور نہ تمہارے مال ایسے ہیں اور نہ تمہاری اولاد جو تمہیں ہمارے ہاں قرب میں نزدیک کر دیں، مگر جو شخص ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیا تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے دگنا بدلہ ہے اس کے عوض جو انہوں نے عمل کیا، اور وہ بالا خانوں میں بے خوف ہوں گے۔ والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین، اور جو لوگ ہماری آیات کے بارے میں کوشش کرتے ہیں اس حال میں کہ نیچا دکھانے والے ہیں، اولئک فی العذاب محضرون، وہی لوگ عذاب میں حاضر کیے جانے والے ہیں۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له، کہہ دے بے شک میرا رب رزق فراخ کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے اور اس کے لیے تنگ کر دیتا ہے۔ فما انفقتم من شيء فهو يخلفه، اور تم جو چیز بھی خرچ کرتے ہو اس کی جگہ اور دے دیتا ہے، وہ خیر الرازقین، اور وہ سب رزق دینے والوں میں سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم یصبح فیہ العباد الا ملکان ینزلان، جس دن بھی بندے صبح کرتے ہیں اس دن دو فرشتے اترتے ہیں۔ فیقول احدهما، ان میں سے ایک کہتا ہے اللهم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کی جگہ اور دے۔ فیقول الاخر، اور دوسرا کہتا ہے اللهم اعطی ممسکا تلفا، اے اللہ روک کر رکھنے والے کے مال کو تباہ کر دے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت صحیح مسلم میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا یا ابن آدم انفق علیک، اے ابن آدم خرچ کر میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ اسی طرح صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا ما ناقصت صدقۃ من مال، کوئی صدقہ مال میں کمی نہیں لاتا، یعنی صدقہ کرنے سے مال بڑھتا ہے کم نہیں ہوتا، اللہ اس کا بدلہ دیتا ہے، وہ خیر الرازقین، اور وہ سب رزق دینے والوں سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ ویوم یحشرہم جمیعا، اور جس دن وہ ان سب کو جمع کرے گا ثم یقول للملائکۃ ہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، پھر فرشتوں سے کہے گا کہ یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کیا کرتے تھے، قالوا سبحانک، وہ کہیں گے اے اللہ تو پاک ہے، انت ولینا من دونہم، تو ہمارا دوست ہے نہ کہ وہ، بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ وہ جنوں کی عبادت کیا کرتے تھے، اکثرهم بهم مؤمنون، ان میں سے اکثر ان پر ایمان لانے والے تھے، فلیوم لا یملک بعضکم لبعض نفعا ولا ضرا، سو آج تمہارا کوئی کسی کے لیے نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا، ونقول للذین ظلموا ذوقوا عذاب النار التي کنتم بها تکذبون، اور ہم ان لوگوں سے کہیں گے کہ جنہوں نے ظلم کیا چکھو اس آگ کا عذاب جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، واذا تتلى عليهم آیاتنا بینات قالوا ما هذا الا رجل يريد ان يصدكم عما كان يعبد آباؤكم، اور جب ان پر ہماری بعض آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ نہیں ہے مگر ایک آدمی جو چاہتا ہے کہ تمہیں اس سے روک دے جس کی عبادت تمہارے باپ دادا کیا کرتے تھے، وقالوا ما هذا الا افک مفترا، اور وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہے مگر ایک گھڑا ہوا جھوٹ، وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم ان هذا الا سحر مبين، اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے حق کے بارے میں کہا جب وہ حق ان کے پاس آیا کہ یہ تو نہیں ہے مگر کھلا جادو، وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما ارسلنا اليهم قبلك من نذير، حالانکہ ہم نے نہ انہیں کوئی کتابیں دی جنہیں وہ پڑھتے ہوں اور نہ ان کی طرف تجھ سے پہلے کوئی ڈرانے والا بھیجا، وكذب الذين من قبلهم، اور ان لوگوں نے بھی جھٹلایا جو ان کے پہلے تھے، وما بالغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير، اور یہ اس کے دسویں حصے کو بھی نہیں پہنچے جو ہم نے انہیں دیا تھا، پس انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو میرا عذاب کیسا تھا، قل انما اعیدک بواحدہ، کہہ دے میں تو تمہیں ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں، ان تقوموا للہ مثنا وفرادا، کہ اللہ کے لیے دو دو اور ایک ایک کر کے کھڑے ہو جاؤ، ثم تتفکروا، پھر خوب غور و فکر کرو، ما بصاحبکم من جنہ، کہ تمہارے ساتھی میں جنون کی کون سی چیز ہے، ان ہوا الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، وہ تو ایک شدید عذاب سے پہلے تمہیں محض ڈرانے والا ہی ہے، قل ما سألتکم من اجر فہو لکم، کہ میں نے تم سے جو بھی اجرت مانگی ہے تو وہ تمہاری ہوئی، ان اجری الا علی اللہ، میری اجرت تو اللہ ہی پر ہے، وہ ہوا علی کل شیء شہید، اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ قل ان ربی یقذف بالحق، کہ بے شک میرا رب دل میں حق ڈالتا ہے، علام الغیوب، سب غیبوں کو خوب جاننے والا ہے۔ قل جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید، کہہ دے حق آ گیا، باطل نہ پہلی دفعہ کچھ کرتا ہے نہ دوبارہ کرتا ہے۔ قل ان ضللت، کہہ دے اگر میں گمراہ ہوا، فانما اضل علی نفسی، تو میں اپنی جان ہی پر گمراہ ہوں گا، وان اهتدیت فبما یوحى الی ربی، اور اگر میں نے ہدایت پائی تو اسی وجہ سے جو میرا رب میری طرف وحی بھیجتا ہے، انہ سمیع قریب، یقینا وہ سب کچھ سننے والا قریب ہے۔ ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت، اور کاش تو دیکھے جب وہ گھبرا جائیں گے پھر بچ نکلنے کی کوئی صورت نہ ہوگی، وہ اخذوا من مکان قریب، اور وہ قریب کی جگہ سے پکڑ لیے جائیں گے۔ وقالوا آمنا به، اور وہ کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، وانا لهم التناوش من مکان بعید، اور ان کے لیے دور جگہ سے ایمان کو حاصل کر لینا کیسے ممکن ہے۔ وقد کفروا به من قبل، حالانکہ بلا شبہ وہ اس سے پہلے اس کا انکار کر چکے۔ ویقذفون بالغیب من مکان بعید، اور وہ بہت دور جگہ سے بن دیکھے پھینکتے رہتے ہیں، یعنی اٹکل پچو مارتے ہیں۔ وحیل بینہم وبین ما یشتہون، اور ان کے درمیان اور ان چیزوں کے درمیان جن کی وہ خواہش کریں گے رکاوٹ حائل کر دی جائے گی۔ کما فعل باشیاعہم، جیسا کہ ان سے پہلے ان جیسے لوگوں کے ساتھ کیا گیا تھا۔ انہم کانوا فی شک مریب، یقیناً وہ ایسے شک میں پڑے ہوئے تھے جو بے چین رکھنے والا تھا۔